الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ مجھ سے قبل جس طرح کہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا گیا، اس درس نظام مصطفیٰ کے انعقاد کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں اور اس کے دواعیات اور محرکات کیا ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بھی ذکر کر دیے گئے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دروس ہیں کہ جس میں بالتدریج درجہ بدرجہ ہم آپ کی خدمت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آفاقی اور عالمگیر اور ہماگیر اور ہما جہد اس مبارک اور اس وسیع نظام کو ذکر کر رہے ہیں جو انسانیت کے لیے سب سے مضبوط، مبسوط، مربوط اور منظم نظام ہے۔ بالتدریج ہر نشست کے اندر، ہر محفل کے اندر، ہر بزم میں ایک موضوع ذکر کر دیا جاتا ہے ہماری فکری تربیت کے لیے، ہماری اخلاقی تربیت کے لیے، شرعی قوانین سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے، نظام زندگی کے حوالے سے جو ہم ایک نظم کے مانند، ایک تسبیح کے مانند، جو تسبیح ایک دانے کے ساتھ دانہ بدانہ ایک ڈور میں شامل ہوتی ہے اور ہر دانہ اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق اس کا ہوتا ہے، تو نظم زندگی ہمارے گرد و نواح میں جو ہمارے اہل و عیال، ہمارے رفقاء، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہمارے اڑوس پڑوس، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ، ہمارا رہن سہن، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن اور تعلقات کے بارے میں حضور کا نظام کیا دیتا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے، اس پر الحمدللہ یہ بالتدریج کئی دروس اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ درس تعلیم و تربیت کے حوالے سے پہلے ایک تقریباً اس میں کوئی 50 کے قریب دروس اس موضوع پر ہوئے ہیں اسی عنوان کے تحت، اور تقریباً درس نظام مصطفیٰ کے حوالے سے میرے خیال میں یہ کوئی 16ویں یا 17ویں نشست ہے کہ جس میں بالتدریج گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحات زندگی اور آپ کی معصوم زندگی سے جو ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے اندھیروں کے اندر جو روشنی، جو نور، جو ہم سمیٹنا چاہ رہے ہیں، جو لانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معاشرتی زندگی، جس سے ہماری سماجی زندگی اور جس سے ہماری عائلی زندگی، یہ تمام اس سکون اور اس حقیقی لذت اور وہ احساسات جو اللہ رب العالمین نے رشتوں کا، تعلق کا، اس دنیا کا انسان کے ساتھ جوڑا ہے، اس کو ہم محسوس کر سکیں، اس کی حلاوت اور اس کی چاشنی سے ہم لطف اندوز ہو سکیں، اور صرف اس حلاوت کی لذت دنیا تک باقی نہ رہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملنے والی اس حلاوت سے دنیا میں بھی ہم اس کی مٹھاس کو پائیں اور قبر و حشر کے اندر بھی اس کی مٹھاس سے ہم بہرمند ہوں۔ یہ اس فکر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک خاص عنوان ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امن کے داعی ہیں، حضور کی تعلیم امن کی ہے، پیس کی ہے، سکون کی ہے، دہشت گردی، بربریت، افراتفری اور ہر وہ چیز جو دہشت گردی کو، بربریت کو، جو انتشار و افتراق و اختلاف کو اور جو اتحاد کی شرازے کو منتشر کرتی ہے اور اس کے پاکیزہ نظام کو پراگندہ کرتی ہے اور انسان کی زندگی کو امن سے ہٹا کر دشواری اور مشکل کے باعث کی طرف لے جاتی ہے، اس کے درمیان باہم فرق جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے وہ عظیم سفیر ہیں اور امن کے وہ عظیم رہنما اور داعی ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہو نے آپ کو امن کا ایسا داعی بنایا کہ آپ کو مجسمہ رحمت قرار دیا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب کائنات کا ہر گوشہ انسانیت کے لیے رحمت ہے لیکن تمام عالمین کے لیے مجسمہ رحمت جو بن کر آئے وہ آپ ہیں، بلکہ کائنات کا ہر ذرہ جو انسان کے لیے لطف اور اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ سورج ہو یا چاند ہو یا زمین ہو یا بارش ہو یا سمندر ہو یا دریا ہو یا جو بھی چیزیں جو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اس کائنات میں پیدا کی ہے وہ انسان کے لیے نفع بخش ہے، انسان اس سے استفادہ کرتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ رحمت کے تمام گوشے اور رحمت پر پھیلی ہوئی ساری کائنات یہ اجزائے رحمت ہے اور نعمت کل اور رحمت کل ذات مصطفیٰ ہے۔ اس کو آپ اس الفاظ میں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ مصطفی رحمت کے اجزاء ہیں اور اعضاء ہیں، اور مجسمہ رحمت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ آپ ہی کی رحمت سورج قرار پائی، آپ ہی کی رحمت چاند قرار پائی، آپ ہی کی رحمت انسان کے لیے تختہ زمین پر پھیلے ہوئے لیل و نہار کی گردشیں ہوں، یہاں پر سبززار یا لالازار ہو، یا اناج و خوراک کی چیزیں ہوں، یا رشتے اور برادری کے اندر جو احترام اور احساسات ہیں، یہ تمام چیزیں اجزائے جزء رحمت ہیں۔ کس کے وجود مصطفیٰ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا، اور یہ عملی طور پر ساتھ، یہ لفاظی نہیں ہے اور میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کے اندر اس ایک ایک عنوان پر مکمل باب میں ابواب موجود ہیں، اور وہ ایسے ابواب موجود ہیں کہ ایک ایک باب کے تحت کئی فصول ہیں، کئی فصلیں ہیں، کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت مبارکہ اور آپ کے وجود مسعود اور آپ کا وجود انسانیت کے لیے کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایک نہیں کئی کئی ابواب اور اس کے نیچے کئی کئی فصول ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کچھ آپ کے سامنے کچھ مختصر بھی اور کسی نشیت میں تفصیل بھی ایک بات ذکر کی تھی، ہم اس موضوع کو لے کر چل رہے تھے کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے اور انسان مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا، مذہب وہ راستہ ہے کہ جس پر انسان اپنی زندگی کو استوار کر سکتا ہے۔ میں پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں یا جو گزشتہ کئی دروس میں شامل ہیں، تو ان نقوش سبق کو اپنے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے، اس کو تازہ کرنے کے لیے چند باتوں میں ذکر کر رہا ہوں، تاکہ آنے والا جو تعلق اور رشتہ ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہو جائے اور جڑ جائے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ ہم نے یہ بحث سب سے پہلے ذکر کی تھی، توجہ رکھیں ان تمام باتوں کے حوالے سے آپ سماعت کریں کہ یہ بزم ایک تربیتی بزم ہے، ایک اپنے اندر فکری انقلاب لانے والی بزم ہے، ایک اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا ایک عملی جدوجہد کا یہ طریقہ ہے، یہ کوشش ہے۔ ہم چند دوست بیٹھ کر اپنی زندگی کو نعمت جان کر اور اس روح کے پرندے کو جو ہمارے اندر پھڑپھڑا رہا ہے، اس کو اپنے لیے غنیمت جان کر، اس سانس جو ایک جا رہی اور ایک آ رہی اللہ کے فضل سے، اس کو نعمت جان کر ہم اپنی تربیت کا سامان کریں اور اپنے آپ کو سچے قالب اور مبارک قالب اور اس سانچے میں ڈھالیں کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی سیرت آپ کی تربیت کا قالب ہے۔ تو ان تمام گفتگو کو اس نظریے سے آپ سماعت کیجئے اور اس نظریے سے آپ اس کو سنیے کہ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے کھانے اور خوراک کی تلاش میں ہم نکل پڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم سرگرداں ہوتے ہیں، ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے شب و روز ہم مشقتیں اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے۔ تو جس طرح خوراک ہماری مادی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے عقیدے اور ہماری فکر اور اخلاق کی ضرورت حضور کی سیرت ہے۔ بلکہ وہ خوراک بھی ضرورت مکمل طور پر جب بن سکتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ وہ دخیل ہو، اس کا تعلق اور اس کا رابطہ ہو۔ تو لہذا جو گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے اس کو میں بھی اپنی ضرورت سمجھوں اور اپنا بھولا ہوا سبق سمجھوں، اور آپ بھی اس کو اپنی ضرورت سمجھے اور بھولا ہوا سبق سمجھے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اندر ایک تربیت کی روشنی کو پائیں۔ اس کو تقریر کی نظر نہ کریں، اس کو لفظوں کی نظر نہ کریں، اس کو کسی خارجی فلسفے کی نظر نہ کریں، اس کو یہ دیکھیں کہ اس میں مضمون اور میسج جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے، تاکہ ہم اس سے متمسک ہو جائیں، جو جائیں، تعلق رکھیں کہ آج تک وہ عادتیں جو ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی حضور کی سیرت کو سن کر اس عادت کو آج سے ہی ہم پیدا کریں اپنے اندر۔ تو یہ ضرورت کے حوالے سے اس بات کو سنیں آپ۔ تقریری نظم میں نہ سنیں، تقریری غلبے میں نہ سنیں، تقریری جوش میں نہ سنیں، تقریری آواز کے غلغلے میں اس کو نہ سنیں، یہ ضرورت کے اعتبار سے سنیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے اور میری ضرورت ہے۔ زندہ رہنا ہے، اسلام پر رہنا ہے، اسلام پر مرنا ہے، کل حضور کی شفاعت چاہیے تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب آئیے میرے دوستو اس طرف تھوڑی توجہ کرتے ہیں، وقت ہمارے پاس انتہائی مختصر ہوتا ہے، آپ حضرات کی مصروفیات ہوتی ہیں، جس بنا پر میں ایک محدود وقت کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں جو ہمارے اکابر نے مرتب کیا ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا نوجوانوں اور میرے بزرگوں کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے، مذہب کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ مذہب اس راستے کو کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے تمام تر، اس کو آسان کر کے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کو تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، تمام تر استعداد اور اس کے اندر کوالٹی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، لیکن وہ استعمال کہاں پر کرے گا اس کے لیے انسان محتاج ہے، اس کے لیے کسی مقتدا کا محتاج ہے، کسی امام کا محتاج ہے، کسی منشور کا محتاج ہے، کسی باقاعدہ کسی ضابطے اور قانون کا محتاج ہے کہ جہاں پر وہ لے کر آئے اور اس کو ترتیب کرے۔ ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر، ایشیا کا ہو یا افریقہ کا ہو یا دنیا کا کہیں کا بھی ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس کے اندر بڑی توجہ سنیے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کی اچھائیوں کی صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، اور اپنے آپ کو، کیونکہ انسان فطرتاً سعید ہے، اچھا ہے، انسان فطرتاً دہشت گرد، بربریت کو پسند کرنے والا، بدمنی کو پسند کرنے والا، نقصان پہنچانے والا نہیں، انسان اپنی نیچر میں فطرتاً، یعنی روز اول سے انسان بہت سعید، بہت نیک، بہت محبت کرنے والا اور دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء نے انسان کا ایک مادہ اشتقاق انس میں نکالا ہے، محبت۔ تو انسان بنا بھی انس سے ہے، اس کا معنی محبت ہے، اس کے اندر دہشت گردی نہیں، اس کے اندر اجنبیت نہیں ہے، اس کے اندر ہوس نہیں ہے، اس کے اندر خود غرضی نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو تعلق باہم رکھنا چاہتا ہے، لے کر چلنا چاہتا ہے، وہ مدنی و تباہ ہوتا ہے، وہ تنہا زندگی نہیں گزارنا چاہتا، وہ مجرد زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اگر انسان تنہا زندہ رہنا چاہتا تو وہ جانوروں کی طرح، بہائم کی طرح، درندوں کی طرح جنگلوں میں ہوتا، لیکن جو یہ پورا کا پورا شہر آباد کرتا ہے اور اس میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا مطلب کہ انسان کی زندگی کے اندر تجرد نہیں ہے، تنہائی نہیں ہے، وہ میل ملاپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ رشتے ناطوں کو جانتا ہے، وہ رشتے ناطوں کے ساتھ صرف انسان مادی تعلق سے نہیں اپنے آپ کو آراستہ کرتا، مادی تعلق اس کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضروریات ہوتی ہیں، لیکن اصل اس کے انسانیت جو ان احساسات کا نام ہے، ان فکروں کا نام ہے، اس جذبے کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی ادب کی صورت میں، میاں بیوی کے قرب کی صورت میں، رشتہ داروں کے قرب کی صورت میں، اڑوس پڑوس کے قرب کی صورت میں، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ زندگی باہم ملن کے ساتھ گزارنے کے حوالے سے جو اللہ نے لذت اس کے اندر رکھی ہے، آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے کئی لوگ باہر ممالک میں زندگی گزارتے ہیں، کام کاج، کھانا پینا اور صرف کمانا ان کا مقصود ہوتا ہے، لیکن وہ پاکستان اور ایسی زندگیوں پر رش کرتے ہیں کہ جہاں پر مادی ضرورت کے ساتھ ساتھ احساسات کے لیے بھی کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کہ چار دوست وہاں پر ملتے ہیں، لیکن کچھ دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر دوستوں کی ملاقات بھی کسی مادی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے، بزنس کے طور پر ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلق بھی ہو، بزنس اور دنیاوی مقصد اور دنیاوی کسی دنیاوی غرض کی بنا پر رکھتے ہیں، لیکن انسان اس چیز کا نام نہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے، رکھنا چاہیے، لیکن انسان صرف ان مادیات کی ضرورت کو کی تکمیل کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اس کے اندر چند احساسات اور جذبات رکھے ہیں، اگر وہ جذبات سے ہٹا کر اس دنیا کو پاتا ہے تو وہ جانوروں کی طرح بہتر ہو جاتا ہے، اور صرف احساسات کو لے لے اور باقی چیزوں کو ترک کر دے، یہ بھی اس سے دور ہے۔ تو لہذا مادیت کے ساتھ ساتھ اس احساسات کو جب جوڑتا ہے تو زندگی اس کی ہوتی ہے کہ فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا، تو فی الآخرت حسنا جو اس کی زندگی بناتی ہے وہ اس کے وہ نیک احساسات، وہ نیک جذبات جو اس کے اپنے ماں باپ کے لیے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اپنے سماج کے لیے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہوتے ہیں، تو اس کی تکمیل جو انسان ان احساسات کے ساتھ کرتا ہے تب وہ اچھا انسان کہلاتا ہے۔ مالدار ہو جانا یہ انسان کے لیے کمال نہیں ہے، ان احساسات کی صحیح ذریعے سے تکمیل کرنا یہ انسانیت کی سب سے بڑی مزاج ہے۔ حضرات کے اولیاء کو دیکھیے آپ کہ ان کے پاس مال و دھن بظاہر نہیں ہوتا، لیکن احساسات کی ترتیب اور اس کی تنظیم اور اس کو اس انداز میں منظمت کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہے لیکن ان کا نام اب بھی انسانوں کے دلوں کے اوپر برانچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اس کی ضرورت کیا ہے، اس پر دو چار لفظ ذرا جلدی سے سماپت کر لیجئے کہ مذہب جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے۔ مذہب راستے کو کہتے ہیں، ہم لغوی معنی سے ہٹ کر ایک اس کا ایک مرادی معنی جو ہے اس کو لیتے ہیں جو اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب ان خطوط کو کہتے ہیں، ان راستوں کو کہتے ہیں، ان کھینچی ہوئی لکیروں کو کہتے ہیں کہ جو منزل تک اس کو لے کر جاتی ہے، جو اس کے مقصود تک لے جاتی ہے۔ وہ کھینچی ہوئی لکیریں جو ہوتی ہیں، وہ خطوط جو ہوتے ہیں، وہ لکیریں جو ہوتی ہیں، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ کہ انسان ظاہر سی بات ہے، اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو سینکڑوں راستے، کوئی دائیں کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بائیں طرف جا رہے ہیں، کوئی سیدھے طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنی منزل یاد رہتی ہے تو آپ اپنے خطوط منزل کی طرف جب بڑھتے ہیں تو اپنے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جس طرح یوں سمجھ لیجیے بلا تشبیہ کہ منزل جو ہے وہ آپ کا قرار ہے، منزل جو ہے وہ اصل میں آپ کا سکون ہے، مقصود جو ہے، جس طرح کہ آپ کہیں سے نکلتے اور اپنے گھر کو پہنچتے تو گھر آپ کا مقصود ہے، گھر آپ کا قرار ہے، گھر آپ کا سکون ہے۔ سفر کرنا مقصد نہیں ہے، اگر کسی کا گھر اس کے آفس سے، اس کے کام کی جگہ سے پچھلی گلی کے اندر ہے تو یہی اس کا قرار، کسی کا گھر اگر 100 میل دور ہے تو یہی اس کی قرار ہے، اس کو سڑکوں پر اپنی زندگی گزارنا یہ قرار کا باعث نہیں ہے، بلکہ اپنی منزل کو پانا یہ قرار کا باعث ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو مقصود ہے وہ اس کا مکان ہے، وہ اس کا گھر تک پہنچنا ہے، اپنے اہل و عیال سے ملنا ہے۔ تو بالکل یہی سمجھ لیجئے، ایک عام سی مثال میں نے برسبیل تنزل نیچے اتر کر عامیانہ طرز پر آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو کچھ ذہنوں کی یقیناً مطابقت کر رہی ہوگی اور میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح جس طرح کہ ہم اپنے گھر کو تلاش کر کے گھر تک پہنچتے ہیں تو جس راستے سے نکلتے ہیں وہ راستہ ہماری منزل نہیں ہوتا، وہ راستہ ہمارا مقصود نہیں ہوتا، وہ راستہ واسطہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے اس مقصود تک پہنچانے کا۔ تو مذہب واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچانے کا اور رسول قرار تک پہنچانے کا۔ مذہب وہ راستہ ہوتا ہے، مذہب وہ راستہ ہوتا ہے، وہ ذریعہ ہوتا ہے ہماری اصل استعداد کی تکمیل کا، ہماری صلاحیتوں کی تکمیل کا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ مذہب کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یہ مذہب کی ایک عارفانہ تفسیر سمجھ لیجئے، ایک عامیانہ تفسیر سمجھ لیجئے، جس طرح آپ کا مزاج چاہے اس طرح آپ سمجھیں۔ مقصود میرا تھا کہ مختلف الفاظ میں مختلف الخیال جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے میں مذہب کی ضرورت کو اور مذہب کے احساس کو اجاگر کر سکوں، یہ میرا مقصود تھا۔ تو اب آپ سمجھیے کہ انسان کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں میرے دوستو، اس کی تکمیل کے لیے اس کو کوئی راستہ چاہیے، کوئی منشور چاہیے، کوئی ضابطہ چاہیے، کوئی قانون چاہیے۔ تو وہی ضابطہ، وہی قانون جو اس کی صلاحیتوں کو ظاہر کرے، اور جس کام کے لیے وہ صلاحیت بنی ہے وہی اس کا مصرف بنے، وہ صلاحیت وہی خرچ ہو، اور جن چیزوں سے بچنے کے اندر اس کی طبیعت تھی تو وہ منشور، وہ خطوط زندگی، وہ ضابطہ اس کے لیے ایسے واضح نقوش، ایسے واضح اشارات، ایسے واضح علامات پیش کر سکے تاکہ وہ اپنی صلاحیت برائی سے بچنے والی جو ہے اس کو وہ استعمال کر سکے، جہاں خیر کی تقسیم کی ہے اس کو وہ برت سکے۔ تو یہ ضابطہ زندگی اور یہ صلاحیت زندگی کو جو اجاگر کر کے اس کو صحیح سمتوں میں، اس کو اس کے بھاتوں میں، اس کے سانچوں کے اندر جو انڈھیلتا ہے اسی کو مذہب۔ اب ایک یہ مذہب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، انسان مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو لا مذہب لوگ ہیں وہ بھی نہ کسی نہ کسی مذہب کے پابند ضرور ہیں.
جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم لا مذہب ہیں, لیکن انہوں نے بھی تو کوئی نہ کوئی خیال بنایا ہوا ہے نا. لا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اگر وہ انکار کر رہا ہے تو اس نے بھی کوئی ضابطہ بنایا ہے, اس نے بھی انکار کی کوئی وجہ بنائی, اس کے اوپر اپنی زندگی کو ڈالتا ہے, اس وجہ کے اوپر اپنی صلاحیت کو ڈالتا ہے. اگر وہ مذہب کا انکار کرتا ہے, اگر وہ آپ کی بات کا انکار کرتا ہے کہ میں مذہب کو نہیں مانتا, میں لا مذہب ہوں, میں لا مذہب ہوں, لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے مذہب کا پابند ہوتا ہے, چاہے وہ عقلی خود ساختہ بات ہو یا اپنے نفسانی خواہشات کو اس نے اپنے طرز زندگی بنایا ہو, لیکن وہ آپ کی مخالفت میں اور آپ کے منشور کے مخالفت میں اپنے جذبات کسی ڈھانچے میں ڈالے گا تو ضرور, سانچے میں ڈالے گا تو ضرور, تو جس سانچے میں ڈال کر اپنے جذبات کا اظہار کرے گا وہ بھی تو مذہبی کہلائے گا.
یہ الگ بات ہے کہ مذہب خیر ہے, مفید ہے یا مضر ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. تو اب آپ سمجھیے کہ اگر کوئی مذہب کی بات کرے یہی درست ہے, لا مذہبیت کا کوئی شعور نہیں ہے. جو لا مذہب اپنے آپ کو کہے تب بھی اس سے پوچھے کہ آپ سوتے کیوں ہیں, آپ سونے کے لیے بستر ہی پر کیوں سوتے ہیں, آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ روٹی ہی کیوں کھاتے ہیں, گھاس کیوں نہیں کھاتے, آپ کو جب پیاس لگتی ہے تو آپ پیٹرول کیوں نہیں پی رہے, ڈیزل پی لیتے, پانی کیوں نہیں پیتے, آپ پانی کیوں پیتے, یہ کیوں نہیں پیتے آپ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اپنے جذبات کی تکمیل کسی نہ کسی حوالے سے ضرور کرتا ہے. اب یہ ضرور ہے کہ جس حوالے سے اپنے جذبات کی تکمیل کر رہا ہے, یا تو عقل نے اس چیز کو فراہم کیا ہوگا یا اس کی خواہشات نے اس کے لیے وہ نقشہ فراہم کیا ہوگا. لیکن کچھ بھی کہیے, چاہے اس کو عقل سے کہیے, جذبات سے کہیے, یا اللہ رب العالمین کے پیارے نبی کی طرف سے دیے اس منشور کی طرف سے کہیے, کچھ بھی کہیے, وہ بغیر مذہب کے, بغیر کسی قوانین کے, بغیر کسی ضابطے کے اپنی زندگی کو استوار نہیں کر سکتا. اب سنی, اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے, اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے, لگتی ہے تو وہ کمبل اوڑھ لیتا ہے, گرمی ہو جاتی ہے تو گھر کے اوپر چھت ڈال دیتا ہے, تو اس کو کوئی نہ کوئی ضابطہ تو زندگی کا اس کو چاہیے. تو یہ ضابطہ زندگی چاہے اس نے اپنی خواہشات میں, پھر عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کی مکمل تعریف تو نہیں کہ جو مذہب اصلی ہے, لیکن اگر اس کے لغوی معنی میں اس کے جذبات کی تکمیل کو کہا جائے, اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذرائع ہونے چاہیے, اور ان ذرائع کی طرف کہ وہ ذرائع ٹھیک ہیں, اس طرح طبیعت مائل ہو تو وہ ذریعہ تیری طبیعت کے لیے ٹھیک ہے, اس طرف کو جو چیز مائل کرتی ہے وہ مائل کرنے والی چیز مذہب ہوتی ہے. وہ مائل کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے بولیے؟ مذہب ہوتی ہے. ہاں, اسلام مذہب, اسلام جو ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام تمام مذاہب میں اس لیے آفاقی ہے کہ کچھ مذاہب ایسے ہیں جس کو زمینی مذہب کہا جاتا ہے اور کچھ مذاہب ایسے ہیں جس کو آسمانی مذہب کہا جاتا ہے. زمینی مذاہب ان کو کہتے ہیں کہ چند آدمی سمجھدار لوگ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا جی زندگی گزارنے کے لیے کوئی خطوط زندگی تو چاہیے نا بھائی, جانوروں کی طرح تو زندگی نہیں گزار سکتے, تو لہذا چند دانا سمجھدار قسم کے لوگ, زیرک قسم کے لوگ اور دانا قسم کے لوگ وہ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کاغذ کے اوپر اپنی زندگی کو مرتب کیا کہ یہ کرنا چاہیے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمینی مذہب ہے کہ لوگوں نے اپنی فکر سے بنا لیا. آسمانی مذہب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کی فکر و عقل کا دخل نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس کو میں اور آسان کر رہا ہوں, میں پھر عرض کروں کتابی باتوں سے ہٹ کر, اس کو میں تقریراً کے اندر اور مختلف الخیال جو اپنے طبقات کے اعتبار سے علمی طور پر جو لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کی سطح جس اعتبار سے, اس بات کو انیشل طور پر, ابتدائی طور پر مذہب کی جو ڈیفینیشن ہے, جو اس کی معلومات ہے, جو اس کی تعریف ہے, اس کو کم سے کم سمجھے ابتدائی طور پر, انیشل طور پر کچھ وہ سمجھے, پھر ان کے اندر جو صلاحیت علمی طور پر ڈیولپ ہوگی وہ کھڑے ہوتے چلے جائیں گے اور اپنی فکر کے سٹرکچر کو کھڑا کرتے رہیں گے, اس کے اوپر عمارت کو, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بنیادی طور پر ہماری فکر اس طرف آئے تو صحیح کہ مذہب کے بغیر گزارا نہیں. اب سنیے میری اس بات کو جو میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کہ ہم اپنی کتابوں کے اندر اکثر پڑھتے ہیں یہ زمینی مذہب ہے یا آسمانی مذہب ہے. زمینی مذہب سے مراد یہ سمجھ لیجیے کہ چند سمجھدار قسم لوگوں نے بیٹھ کر اپنی طرح سے انسانیت کے دستور بنا لیا ہو, انسان کو اپنے محبت کے جذبات کہاں خرچ کرنے ہیں, غصہ کہاں خرچ کرنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے, کیا کرنا ہے, تو اس چند انسانوں نے مل کر اگر کسی دستور کو ترتیب دے دیا تو اس کو زمینی مذہب کہتے ہیں. آسمانی مذہب وہ کہتے ہیں جس میں کہ ان مشوروں میں, ان ہدایات میں انسان کی عقل کا, اس کی جد و جہد کا کوئی دخل نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اس کو آسمانی مذہب کہتے ہیں. اور آسمانی مذہب میں وہی چیزیں جو آسمانی کتابیں ہیں, لیکن اس میں اسلام جو سب سے آفاقی ہے, اور اسلام سے مراد یہاں پر میں شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینا چاہوں گا, شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر ایک بات ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ مذہب کے لیے دو لفظ عموماً استعمال ہوتے ہیں, دین بھی اور شریعت بھی, دین بھی اور شریعت بھی. دین یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی کچھ داخلی ضرورت ہے, کچھ خارجی ضرورت ہے, انسان کی کچھ اندرونی ضرورت ہوتی ہے, کچھ باہر کی ضرورت ہوتی ہے.
اس لیے کہ انسان صرف باہر کا نام نہیں، انسان اندر کا بھی نام ہے، اس کے احساسات، اس کے اندر کے جذبات. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر اور باطن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو انسان کی باطن کی ضرورت نظریات اور عقیدے ہوتے ہیں. انسان اپنے باطن کے اندر بنیاد رکھتا ہے، ظاہر میں اس کی عمارت کو کھڑا کرتا ہے. تو انسان کے عقائد و نظریات، جو ایسے عقائد ایسی باتیں، عقیدہ اگر آپ کہیں کس کو کہتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کرتا ہوں، آسان کرتا ہوں. یعنی ایسی باتیں انسان کے لیے، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، کہ ایسی باتیں انسان کے لیے کہ انسان اس کو سچ جھوٹ کبھی نہ سمجھے. جس بات کو انسان سچی گردانے، جھوٹ نہ سمجھے، اسی کو خیزا کرے. سمجھ رہے آپ؟ جس بات کو انسان سچ سمجھے اور اپنے لیے نفع بخش سمجھے، اس کے بغیر اپنے گزارے کو ممکن ہی نہ جانے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسی چیز ہو کہ اس کے خلاف انسان سوچے نا. کیوں؟ انسان کے اندر دو فکریں ہوتی ہیں. اگر میں یہ کہوں یہ سفید ٹیشو ہے تو بعید نہیں کہ جناب آپ اس پر متفق ہو جائیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ نہیں دور سے تو یہ پلاسٹک بھی لگ رہا ہوگا. تو انسان کے اندر بیک وقت کسی چیز کی تشخیص، توجہ چاہتا ہوں، یہ عبادتوں کی طرف ابھارنے والے یہ نقوش ہے. جب تک ان باتوں کو آپ گویا کہ دلوں سے بیدار نہیں کریں گے اور دل پر ان باتوں کی حل نہیں چلائیں گے اور دلوں کو اس بات سے آپ تیار نہیں کریں گے، تو عبادت کی طرف، اخلاص کی طرف آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوگی. حضرات صوفیہ یہیں سے مطلب کو اٹھاتے ہیں. اب آپ سنیے، کوئی بھی بات اگر جس کو آپ لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بیک وقت آپ کے ذہن کے اندر دو خیال آتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی. مثبت یہ کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک خیال فوراً آتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ دونوں خیال باہم چلتے ہیں، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا بتائیے. کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیجیے، مثال کے طور پر یہ گھڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب اس کا بیلٹ جو ہے وہ لیدر کا ہے، چمڑے کا ہے، تو اگر آپ میری بات کو قبول بھی کر لیں، لیکن ابھی میں اس کو تھوڑا کلیئر کرتا ہوں، بڑی پیاری مثال میرے دماغ میں ایک اور آ رہی ہے، لیکن میں ایک اشارتاً اگر آپ کو یہ کہوں کہ جہاں میں جو گھڑی ہے اس کا بیلٹ جو ہے وہ لیدر کا ہے، یعنی چمڑے کا ہے، تو آپ اس کو قبول کریں گے، اور کچھ کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں یہ دور سے جناب جو ہے کہ وہ کپڑے کا بھی لگتا ہے. تو آپ دیکھیں، ایک بات آپ کے سامنے آئی تو دو خیال آپ کے ذہنوں میں آ گئے، ایک مثبت ایک منفی، ایک میری بات کی تصدیق کرنے کا، ایک اس کے خلاف جانے کا. تو جب خیال مثبت اور منفی دونوں ہو جاتے ہیں، اس بات میں اور نفی میں دونوں آ جاتے ہیں، تو اس کو عقیدہ نہیں کہتے. اگر دونوں چل رہے ہوں تو اس کو عقیدہ نہیں کہتے. اس میں یہ ہے کہ ہاں یا تو ہاں بڑھ جائے اور نہ نیچے رہ جائے، یا نہ بڑھ جائے اور ہاں نیچے رہ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک رہ جائے تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں. کہ اس کے خلاف کوئی بات، اس کی مخالفت میں کوئی بات آپ کے ذہن میں بولیے آتی نہ ہو تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں. یعنی دل کا ایسی بات کو جان لینا، پا لینا، اور اس کو اتنا سچا اور سترا تسلیم کرنا کہ اس کے خلاف تصور نہ کر سکے، اس کے خلاف سوچ بھی نہ سکے، سوچ بھی آئے تو اس کو جھڑک دے، تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ. کیا کہتے ہیں بولیے؟ عقیدہ کہتے ہیں. تو ایک انسان کے اندر کی ضرورت ہے، جو چیز آپ کو اندر سے اچھی لگے گی آپ باہر سے وہی کام کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو چیز آپ کو اندر سے اچھی لگے گی بولیے، تو آپ باہر سے وہی کام کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو اندر سے اچھی نہیں لگے گی، باہر سے آپ اس کو کام نہیں کر سکتے. تو پتا چلا کہ انسان دو صورتوں کا نام ہے، ایک اندر کا ایک باہر کا. اس لیے یہاں سے مذہب کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک دین اور ایک شریعت. دین وہ ہے جو عقیدہ ہے جو اندر رہتا ہے، اور شریعت وہ طریقۃ الواضح ہے، وہ راستے ہیں کہ جو عملی طور پر سماجی طور پر زندگی کو گزارتے ہیں. اس لیے قرآن جہاں پر دین کی بات کرتا ہے اس سے مراد عقیدہ ہے. کون سے عقیدے؟ تین بنیادی عقیدے، کہ اللہ ایک ہے اور رسول جو سامنے موجود ہے اس پر ایمان لایا جائے، قیامت کے دن اٹھیں گے. تین عقیدے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک سارا دین ایک ہی. دین میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، دین میں بولو، دین میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، دین ہمیشہ ایک ہوتا ہے، کیونکہ دین کو نظریات اور عقیدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اصطلاحی تعریف میں عرض کر رہا ہوں، جو شریعت شریعت ٹرمز ہے اس کے اندر عرض کر رہا ہوں. اور شریعت اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر شریعت کہتے ہیں طریقۃ الواضح، یعنی نبی کی جانب سے دیا ہوا سماجی معاشرتی وہ نظام جس کے ذریعے انسان اپنی سماجی اور اپنی معاشرتی اور اپنی عبادت والی زندگی کو جن خطوط پر استوار کرے گا وہ ہے شریعت. اس لیے کہ عبادت اندر نہیں رہتی، ظاہر نظر آتی ہے. سماج ہمارے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے. معاشرت ہمارے اندر نہیں ہوتی، باہر. تو جو باہر کی چیزیں ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں، جو اندر کی چیز ہے اس کو دین کہتے ہیں. یہ میں نے کئی مثالوں سے نیچے آ کر آپ کے سامنے یہ عرض کیا، کیونکہ اکثر طلباء کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دین کس کو کہتے ہیں اور جناب جو ہے کہ وہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں اور شریعت کس کو کہتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ گئے اس بات کو. لیکن آپ دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں،
یہاں پر ایک ذوق کی بات کرتا ہوں میں، مجھے حدیث پاک یاد آئی ہے، اور ایسی بھی پاکستان پر آج کل خارجیت کے کالے بادل منڈلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس نحوست سے اس ملک کو محفوظ فرمائے۔ اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ گھڑی ہے اور آپ اس کو قبول کریں کہ جناب جو ہے کہ اس کا بیلٹ جو ہے وہ لیدر کا ہے، ٹھیک ہے، تو دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو کہا گیا اس شخصیت پر اتنا اعتبار ہے کہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے اور اس چیز کو قبول کرتے ہیں، کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب وہ دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر حق کی طرف آتے ہیں، کچھ یہ کہ بحث برائے بحث کرتے ہیں، تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، نقد برائے تعمیر نہیں ہوتی، دلیل کا مطالبہ حق تک پہنچنے کا نہیں ہوتا، دلیل کا مطالبہ الجھانے کا ہوتا ہے، تو لہذا سب سے بڑا طبقہ جو دلیل کا مطالبہ نہ کرے یوں ہی آ جائے وہ صدیقین ہوتا ہے، وہ صدیقین ہوتا ہے کہ جو دلیل کا مطالبہ کیے بغیر صرف شخصیت سے متاثر ہو کر اس بات کی طرف آ جائے۔ عقیدہ اسلام میں بات کر رہا ہوں، عمومی بات نہیں کر رہا، صدیقین کیونکہ اسلام کی اصطلاح ہے، صدیقین یہ مذہب اسلام اور شریعت مصطفیٰ کی اصطلاح ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے تقسیم ہونے والے تحفوں کا نام ہے، تو یہاں پر میں عمومی پہرائے پہ بات نہیں کر رہا، خصوصی پہرائے پہ بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے یہاں پر، کہیں آپ کا ذہن ادھر نہ چلا جائے کہ جناب جس طرح آپ نے عقیدے کو کھول کر بیان کیا تو عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے تو کیا صدیقین میں بھی ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہاں پر میں خصوصی بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ تین قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، ایک وہ کہ جو پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر ڈائریکٹ اس بات کو قبول کرتے ہیں، دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ اولین فطرتی طور پر صدیقین کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دلیل کا مطالبہ مخاصمت کے لیے، جھگڑے کے لیے، انتشار کے لیے نہیں کرتے، بلکہ دلیل کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ مقصود تک پہنچ جائے، وہ بولیے مقصود تک پہنچ جائے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دلیل کا واسطہ لے کر صدیقین تک پہنچ جاتے ہیں اور اس درجے میں پہنچتے ہیں جو صالحین کا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ بحث برائے بحث ہوتا ہے، جس پر جو شخصیت سامنے موجود ہے اسی پر یہ اعتماد نہیں کرتے، صرف وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ دلیل برائے دلیل کرتے ہیں، تو یہ طبقہ منافقین کا ہوتا ہے۔ آپ اگر حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضور پر ایمان لانے والے تین قسم کے لوگ تھے، ایک صدیق اکبر تھے جنہوں نے بغیر دلیل کے ایمان لائے، کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے دلیل لے کر حق کو قبول کر لیا، اور منافقین جو حضور کو دیکھتے تھے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اب ذرا توجہ سنیے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پہلے تو طبقے اس لیے کامیاب ہوئے کہ پہلا طبقہ جو صدیقین کا تھا اس کو ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ یہ جو رہیں گے تو حق ہے۔ تو اعتماد کبھی دلیل سے آتا ہے، کبھی ذات سے آتا ہے، دلیل کبھی الفاظ اور خارجی ذرائع پر، کبھی دلیل خود ذات بن جاتی ہے، تو جس کے نزدیک ذات کے مصطفیٰ خود دلیل بنی وہ صدیق اکبر ہو گئے، جس کے نزدیک دلیل ذات کے مصطفیٰ تک پہنچانے والی ہو گئی وہ عمر اور فاروق اور علی ہو گئے، اور فرمایا کہ جن کے نزدیک ذات کے مصطفیٰ ہی سے کوئی سروکار نہ رہا تو ان کو دلیل سے کیا سروکار رہا، وہ عبداللہ بن عبی اور منافقین ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ حضور کو بیک وقت دو طبقے دیکھ رہے ہیں، اور دو طبقے کلمہ بھی حضور کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، توجہ سن رہے ہیں آپ، دو جماعتیں ہیں، لوگ سے ہیں، حضور کو دو جماعتیں بیک وقت دیکھ رہی ہیں اور دونوں حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، دونوں حضور کی نمازیں حضور کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضور کے دین کا اقرار کر رہے ہیں اور تصدیق کا اعلان بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک جماعت صحابہ کی ہوتی ہے، ایک منافقین کی ہوتی ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ذات صدیقین بن رہی ہے، جو ذات صحابہ کی بن رہی ہے، ان کے نزدیک نبی پر اعتماد ہے، اور جو ذات منافقین میں آ رہی ہے ان کے نزدیک نبی ہی پر اعتماد نہیں ہے، تو جب نبی ہی پر اعتماد نہیں رہا تو پھر دلیل کیا ہے اور مضمون کیا ہے اور قصور لال کیا ہے؟ تو لہذا اعتماد بہت ضروری ہے۔ کیا بولیے؟ پھر اس میں ایک بات میں باریک سے عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، جو کچھ مطالعے کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک یہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ خود فضل فرمائے کہ دل پورا کفر سے بھرا ہوا ہو اور اللہ خود فضل فرمائے اور خود اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، وہ بھی طاقت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کے لیے حق کو پسند کر لے اور کفر سے دل بھرا ہوا ہے اور اسی وقت حق اس کے اندر اجاگر ہو جائے۔ ایک طریقہ کار تو دیکھیے جو ہے میرے دوستوں کو، یہ ہے کہ دل اسی طرف اجاگر ہو جائے، ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی ہدایت کو قبول کیا ہے
لیکن فی الفور دفعتن فوراً نہیں، بلکہ اس کے لیے اسباب رکھے کہ کچھ دن یہ اس راستے پر لگا رہے گا تو پھر جا کر اس کے نزدیک حق جو ہے کہ وہ قبول ہو جائے گا اور حق اس کے نزدیک واضح ہو جائے گا. دیکھیں کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کرنا چاہیے اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل کفر سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے حق آ جائے تو حق واضح ہو جاتا ہے، اور حق واضح کرنے کے لیے حق واضح اللہ ان کے اندر کرتا تو ہے، لیکن سامنے جس شخصیت کو کھڑا کرتا اس کے اندر بھی اتنا کمال رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کے اندر حق واضح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے آقا و مولا ہیں، سرکار کے صحابہ کے اندر اس کی نظریں آتی ہیں. مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ خارجی وہ گروہ ہے، ان کا ایک عقیدہ یہ کہ وہ شفاعت کو نہیں مانتے. شفاعت کو بولیے، شفاعت کو نہیں مانتے. تو خارجیوں کا ایک بہت بڑا ملا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مقدس کے قریب آیا. جب حضور کی مزار شریف کے وہ قریب آیا تو سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. تو خارجی اتنے بڑے بدبخت ہیں، ان کو اپنی نماز پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ صحابی کو بھی نہیں مانتے. پھر کیا حضرت علی پر کفر کے فتوے خارجیوں نے نہیں دیے تھے؟ تو حضرت علی سے بڑا کوئی صحابی ہوگا، ان سے بڑا کوئی نمازی ہوگا، ان سے بڑا کوئی غازی ہوگا، ان سے بڑا کوئی عبادت گزار ہوگا، ان سے بڑا کوئی مخلص ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ عبادت پر اس قدر زوم کرتے ہیں اور ہر شخصیت کو وہ عبادت پر پرکھتے ہیں، اور صحابہ وہ ہے کہ وہ عبادت پر تو پرکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس کی نسبت دیکھتے ہیں، اس کی کیا کہتے ہیں بولیے، نسبت کو دیکھتے ہیں. اور نسبت کو دیکھ کر جناب وہ آگے بڑھتے ہیں کہ جس طرح کے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خود آپ دیکھیے کہ جب ان کا بیٹا آیا تو آپ نے اسامہ بن زید کو، جامع ترمذی شریف کے حدیث ہے، اسامہ بن زید جب حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے تو حضرت اسامہ بن زید کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3,500 درہم دیے، 3,500 درہم ان کو دیے، اور جب اپنا بیٹا آیا تو اس کو 3,000 دیے. تو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے سوال کیا کہ امیر المومنین، حضرت عمر کی خلافت تھی، سوال یہ کیا کہ آپ نے مجھے 500 کم دیے اور اسامہ کو 500 زیادہ دیے، تو مجھے یہ بتائیے کس چیز پر آپ نے دیا؟ دیکھیے اسامہ نے حضور کے ساتھ کسی جہاد میں شرکت نہیں کی. میں بدر میں گیا تھا، لیکن بدر میں میں خود گیا تھا اور حضور نے مجھے قبول بھی فرمایا لیکن میری عمر دیکھ کر واپس کر دی. لیکن حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں احد میں حضور کے ساتھ تھا، میں دیگر غزوات میں حضور کے ساتھ تھا، میں نے حضور کے ساتھ غزوات لڑے، تو آپ نے مجھے 3,000 دیے ہیں، اور اسامہ جو ہے، جو زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، اس اسامہ نے حضور کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت نہیں کی ہے اور اس کو آپ نے 3,500 دیے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ہاں ہاں، میں نے اسامہ کو 3,500 دیے، تجھے 3,000 دیے، مانا کہ تیرا عمل ایسا ہے، مانا کہ تیرا عمل ایسا ہے، تیری عبادت ایسی ہے کہ تو نے حضور کے ساتھ غزوات لڑے ہیں، لیکن میری بات سن، کیا اسامہ جیسا باپ تیرے پاس ہے؟ اسامہ جیسا باپ تیرے پاس ہے؟ اس لیے کہ اسامہ کا جو باپ زید بن حارثہ ہے وہ تیرے باپ عمر سے زیادہ رسول اللہ کا محبوب تھا. تو یہاں پر حضرت فاروق اعظم نے ایک فکر دی. الگ بات ہے کہ حضرت عمر کا رتبہ زید بن حارثہ سے بڑا ہے، اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ سے زیادہ حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا کسی کو درجہ دینے کا معیار اور ہے، منافق کا معیار اور ہے. صحابہ عبادت کو بھی اتھارٹی سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے نسبتوں کو دیکھتے ہیں. منافق کے نزدیک نسبت اور عقیدہ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور مثال دینے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے. اور اس وقت اہل سنت کا پورا کردار اور اہل سنت کا پورا مزاج آپ کے سامنے آ چکا ہوگا کہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور ان کا شوق اور ان کے معمولات، جس کو معمولات اہل سنت کہتے ہیں، 11ویں شریف 12ویں شریف، اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے تعلق، صحابہ سے تعلق، ان کے ساتھ والہانہ طور پر عملی طور پر اظہار کیوں ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی الحمدللہ ہمارے نظریات کی ان خطوط پر وابستہ ہے جو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی کو قبول کرنے کے اندر سب سے پہلا درجہ ادا کرتے تھے. اب ذرا یہاں پر توجہ کیجیے، آپ ایک جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ حق جب خدا واضح کرتا ہے، دل پورا کفر سے بھرا ہوا اس خارجی کا، اور وہ حضرت عبداللہ مسعود کے سامنے آیا، خارجی شفاعت کے منکر ہیں، وہ کہتے نہیں اللہ قیامت کے ان کوئی شفاعت نہیں ہوگی، حالانکہ صحیح بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے ہوئی ہیں، لیکن برملا اس کا اعلان کرتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ شفاعت خدا کا حق نہیں ہے، شفاعت جو ہے وہ حضور کا حق ہے. کیونکہ اللہ کسی کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرے گا، سب خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اب آپ سنیے، اس لیے نابالغ بچے کی بھی دعا آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شافعا ومشفعا، یا اللہ اس بچے کو میری سفارش کرنے والا بنا، اور ایسی سفارش کرنے والا جس کی سفارش کو تو قبول کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ذرا غور کرو کہ جب بچہ سفارش کر سکتا ہے، اور ایسی سفارش جس کے بارے میں عقیدہ رکھ کر ہم بولتے ہیں کہ یا اللہ ایسی سفارش کرنے والا بنا ہماری کہ جس کی سفارش کو تو رد نہ کرے، تو آپ دیکھیے کہ جب بچہ کے لیے ہم عقیدہ رکھیں کہ ایسا سفارشی ہو جس کو خدا رد نہ کرے، تو خدا رد نہ کرے تو خدا اس ڈرتا ہے اس سے؟ کہ نہیں، ڈرتا نہیں ہے۔ اس کو خدا نے محبت اور عظمت کا ایسا درجہ دے دیا ہے کہ اگر وہ جس کے لیے زبان کھول دے گا کہ یا اللہ میرا جنازہ ان لوگوں نے پڑھا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی اس بات کو رد نہیں کرے گا۔ رد نہ کرنا مجبوری ڈر نہیں ہے، یہ عظمت جو مرتبہ خدا نے دے دیا ہے، وجاہت دے دی ہے، اس کے خلاف خدا نہیں کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب مومن کے بچے کی یہ شان ہے، تو میرے آقا اگر کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے مولا یہ جنت میں جانا چاہیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور اللہ کی رضا کے خلاف نہیں سوچتے، حضور اللہ کی رضا کے خلاف نہیں سوچتے۔ یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی مرید کے لیے شفاعت کرے اور سفارش کرے تو اللہ رب العالمین یقین فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جسے صاحب عظمت بناتا ہے، اس کی بات کو اس کی قدرت ٹالتی نہیں ہے بلکہ اس کو قبول کر دی ہے۔ اس لیے کہ صاحب عظمت کی بات کو ٹال دینا یہ یقینا ان کی عظمت کے خلاف جاتا ہے، اور یہ اس کی عظمت کے خلاف نہیں جاتا، یہ رب کریم کی طرف بات آتی ہے کہ جن کو خدا نے اہمیت دی ہے ان کی کوئی پکار، ان کی کوئی دستراسی اور ان کی کوئی اہمیت خدا کے دربار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عظمت و مقام اور حشمت و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ان کی شانیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنی ہوتی ہے کہ ان کے گھوڑے کی ٹاپے بھی اگر زمین پر لگ رہی ہوتی ہے اور دھول اڑ رہی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ان گھوڑوں کی ہر ٹاپ پر اور اس کے اڑنے والی دھول پر ان کی قسم کو یاد کرتا۔ اب سنیے میرے دوستو، عقیدہ جب واضح ہوتا اور اللہ جب ہدایت عطا فرماتا تو اس میں ایک وہابی طریقہ یہ ہے، یعنی اللہ کا خاص عطیہ یہ ہے کہ اس میں یوں ہوتا ہے کہ یہ مذہب پر جو بحث کر رہے ہیں اسی کے اقساط کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں، اسی کی قسط ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس بھرے ہوئے کفر والے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے، لیکن خالی بھرتا نہیں، سامنے بھی ایسی شخصیات رکھتا ہے جس کو دلیل بناتا ہے، ان کو عظمت دیتا ہے، ان کو شان دیتا ہے کہ اس کے قریب آئے اس کو شان مل گئی۔ اب آپ دیکھیے جس طرح ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے مرشد کا چہرہ دیکھا اور کام ہو گیا، یہ ہمارے وہاں گفتگو میں عام ہے۔ خارجی اس کا بالکل انکار کرے گا، خارجی اس کا بالکل انکار کرے گا، لیکن مسلم شریف آپ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ مسعود حضور کے روزے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، قبر شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک خارجی آیا، اس نے کہا کیا رسول اللہ شفاعت کریں گے؟ حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا ہاں کریں گے، بالکل کریں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس کی کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا قرآن میں کئی آیتیں ہیں اس کی، تو کہا کوئی ایک آیت پڑھ سکتے ہیں آپ؟ کہاں بالکل پڑھ سکتا ہوں۔ کہا کون سی آیت پڑھیں گے آپ؟ کہا آئی بس ربو کا مقام محمود، اللہ نے فرمایا حبیب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھائیں گے، اور مقام محمود وہ ہے جو مقام شفاعت ہے۔ تو اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں اپنے برے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں، اور آج تک جو میں شفاعت کے خلاف بکواس کرتا رہا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں ایمان لے آیا۔ لوٹ کر جو آئے خارجی نے وہ آیت، یہ آیت کروڑوں دفعہ پہلے بھی سن لی تھی، یہ کوئی آج نیا نہیں سنا اس نے، یہ آیت وہ پہلے بھی سنتا تھا، اس کا جواب پہلے بھی دیتا تھا، لیکن جب لوٹ کر اپنے حلقے میں آیا اس کے تلامذہ اس کے شاگردوں نے کہا کہ آپ نے اس صحابی کے سامنے بیٹھ کر تباہ کر لی اپنے عقیدے سے، جبکہ آپ نے خود ہمیں اس عقیدے پر لگایا تھا، تو آپ نے دلیل آسان یہ بس اگر ابو کا مقام محمودا، یہ آیت تو دوسرے لوگ بھی پڑھتے تھے لیکن آپ نے کبھی شفاعت کو نہیں مانا، آج کیسے مان گئے؟ کہا سنو جس چہرے والے نے پڑھی ہے نا اس کا چہرہ اتنا منور تھا، میں نے کہا یہ جھوٹ نہیں بول رہا یہ سچی بول رہا۔ تو دیکھیے جب ہدایت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے تو اپنے محبوب بندوں کو کیسے واسطہ بناتا ہے اور اس کو کیسے ذریعہ بناتا ہے۔ اس نے کہا یہ آیت میں نے کئی سے سنی تھی لیکن آج جس کے چہرے کو دیکھ کر میں نے گویا کہ اس آیت کو سماعت کیا ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ اس بندے نے جھوٹ نہیں بولا اور یہ بندہ صحیح عقیدے پر ہے، تو میں اسلام سے وابستہ ہو گیا اور اپنے باطل عقیدے سے میں نے توبہ کر لی۔ تو میرے دوستو یہ سارا تسلسل آگے چلا اور ہم نے آپ کے سامنے مذہب کی ضرورت کو پیش کیا۔ آئیے آج کے درس کے بارے میں جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ چند باتیں میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نظام، جو نظام مصطفیٰ جس کو کہتے ہیں آپ، وہ نظام جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہم یہاں پر نظریات پر کم
اور سماج پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں،
نظریات پر کم اور سماج پر زیادہ. یعنی نظریات کو ہم بنیادی طور پر پیش کرنے کے بعد اصل چیز جو پھر ہمارے سماج ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، بیوی بچے وابستہ ہیں، اڑوس پڑوس وابستہ ہیں، ہم تاجر ہیں تو ہمارے ساتھ گاہک وابستہ ہیں، ہم کسی کے گاہک ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ بازار وابستہ ہے، ہمارے ساتھ محلہ وابستہ ہے، ہم شہری ہیں ہمارے ساتھ پورا شہر وابستہ ہے، ہم ایک وطن کے ہمارے ساتھ پورا وطن وابستہ ہے، ہر اس کے معاشرت اس کے کسی نہ کسی حوالے سے تعلق آ جاتے ہیں. تو یہ جو درس ہے درس نظام مصطفیٰ، ان میں وہ چیزیں بیان کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، بیٹا ہونے کے وقت اس کی کیا ذمہ داری ہے، باپ ہونے کے وقت اس کی کیا ذمہ داری، شوہر ہونے کے وقت اس کی کیا ذمہ داری ہے، بھائی ہونے کے وقت اس کی کیا ذمہ داری، شہری ہونے کے وقت اس کی شہر کے لیے کیا ذمہ داری ہے، ایک وطنی ہونے کے حوالے سے اس کی اپنی ریاست اور وطن کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نظام آفاقی نظام جو عطا فرمایا ہے کہ جس میں انسان ایک سعید ہے، نیک بخت ہے، تو وہ اپنی نیکیوں کو اس معاشرے میں عام کر کے کس طرح ایک نیک فرد بن سکتا ہے، اور فرد جب نیک ہو، ہر فرد اس نیکی کو لے، تو یقیناً فرد فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے اور وہ تہذیب ترقی پاتی ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. تو یہاں پر ہم سماج پر گفتگو کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو سماج سے کاٹا نہیں، سرکار نے اپنے آپ کو سماج سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر غمی، ہر خوشی، ہر شادی، ہر بیاہ، ہر تقریب کے اندر خود شرکت فرماتے ہیں اور یہ دستور دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی جنگلوں میں بھاگ کر بیابان کی طرح خشک انسانوں کی طرح نہیں ہے، تم اس معاشرے میں رہتے ہو، تمہارے ساتھ معاشرت جڑی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ خوشی غم جڑے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ لوگوں کے خوشی غم جڑے ہوئے ہیں، تم لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بھی ہو، غم کا باعث بھی ہو. تو لہٰذا جو ذرائع تمہارے اندر ہے تمہاری ذات کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، تو یہ جو پورا ایک نظام ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر اس پر مکمل گویا کہ عملی طور پر اس کی صورت بیان فرمائی ہے، اور اسی کو دستور نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور ہم اسی پر وقتاً فوقتاً ایک نہ ایک حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے میں نے ایک بات آپ کی خدمت عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، سرکار جب بولیے مدینہ آئے تھے، اس بات کو ذرا توجہ سنیے گا اور یہ ضرورت کے حوالے سنیے گا، اس حوالے سنیے گا کہ آج ہی سے ہم اس پر عمل کریں گے. سرکار جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عرب کا وہ معاشرہ بالعموم پوری دنیا کے اندر خرابیاں تھیں، جھوٹ بولنا عام تھا، وعدہ خلافی عام تھی، خیانت عام تھی، دھوکہ دہی عام تھی، اور بالعموم یہ پوری دنیا میں تھا لیکن بالخصوص عرب کے اندر تو یہ گھٹی میں آ چکا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی تاریخ کو بدل دیا، پورے معاشرے کو بدلا. کس حوالے سے؟ اپنے ان بنیادی زندگی کے اصول کے حوالے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اور حضور نے صرف بیان نہیں فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، بڑے قیمتی الفاظ ہیں، بیان نہیں فرمایا، اس پر عمل کر کے دکھایا اور پوری زندگی اس پر قائم، پوری زندگی حضور اس پر. مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں، حضور نے کہا ہر کام سیدھے طرف سے کرنا چاہیے، ایک اصول حضور نے دیا زندگی کا، توجہ ہے آپ کی. اور یہ سیدھے طرف سے کام کرنا چاہیے، اس میں نیک فال بھی ہے، توجہ سنیے گا، نیک فال یہ ہے کہ بندہ ہر کام سیدھا کرے تو سیدھا ہمیشہ الٹے کے مقابلے میں نیک ہوتا ہے، الٹے کا تصور، بائیں کا تصور ہمیشہ منفی طرف آتا ہے. یہ نہیں کہ ہر بائیں منفی ہوتا ہے، ایک اجمالی تصور میں بنا رہا ہوں، آپ کو سمجھ رہے میری بات؟ آپ بائیں کا تصور ہمیشہ اجمالی طور پر بائیں جب کہتے ہیں تو خیال منفی ہوتا ہے، اور جب دائیں کہتے ہیں تو خیال مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کے درستگی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منفی والے یعنی پہلو کو چھوڑا اور مثبت اور جلا کی بات کی، زندگی حضور نے دی، حضور نے جینا سکھایا، زندگی سے پیار کرنا سکھایا، مروں کو جو مر رہے تھے ان کو زندہ سکھایا، فرمایا زندگی تمہارے لیے ہے، اس کو چھوڑ دو، اس میں کیا ہے. صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، حضور نے بندوں کے اندر خشکی بربریت اور بندوں کے اندر سے وہ عادتیں جو دنیا کے ذوق کو ختم کر رہی تھی، حضور نے فرمایا کائنات کا ذوق تو خدا نے تمہارے لیے بنایا، یہ جانوروں کے لیے، ہاتھی کے لیے، ڈنگروں کے لیے تو نہیں بنایا، یہ کائنات کا خوبصورت کس کے لیے کہ انسانوں کے لیے کیا، یہ سمندر خوبصورت ہے، فرمایا جاؤ سیر کرو، کس نے منع کیا تم سیر کرو، ہاں لیکن جو تمہاری اصل ذمہ داری اس کو ملحوظ رکھو، کیونکہ یہ تمہاری سیر جو تباہ کے لیے ہے، اس طبیعت سے پہلے تمہارا نظریہ ہے جو رب کے حضور کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرو، ٹھیک ہے، حرام و حلال کی جو اللہ رب العالمین نے تمیز دی اس کو بیان رکھو، اور کائنات کے جتنے راز ہیں، جتنے لطف ہیں، چاہے وہ دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، حلال طریقے سے جائز طریقے سے حاصل کرو، جو لطف اٹھا سکتے اٹھاؤ، اس لیے کہ کائنات بنائی ہو. نہیں نہیں پیسہ تو سانپ ہے، فرما نہیں، بچو اس کے لیے جس کے پاس منتر نہیں ہے، اور جس کے پاس نیک بات آ جاتے ہیں تو یہ پھر مال بچو نہیں رہتا، مال نیک ہو جاتا. کس طریقے سے؟ حلال طریقے سے کمایا، صدقات ادا کیے، زکات دیے، رشتے دار اقریبا میں خرچ کیا، اپنے بچوں کے اوپر اٹھایا، تو یہ مال دنیا میں بھی اس سے سخاوت کی طرف لے جاتا ہے، قبر میں بھی اس کی شفاعت کرتا ہے. تو زندگی حضور نے سکھائی ہے. حضور نے کیا سکھائی بولو؟ زندگی سکھائی. مرنا نہیں سکھایا، گاروں میں گھسنا نہیں سکھایا حضور نے، زندگی سکھائی. اور دونوں پہلو حضور کی زندگی میں ہے، دونوں پہلو. بولیے توجہ ہے. اور یہ میں کئی مسائل اس میں حل کر رہا ہوں بند الفاظوں میں، وقت نہیں، پر میں اس کی تشریح کرتا کہ میرا اشارہ اس وقت کہاں پر ہے. حضور نے دونوں پہلو ذکر کیے ہیں. کبھی حضور نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس چیز سے پرہیز کیا جائے، اور پھر یہ بھی استعمال فرمایا کہ یہ چیز کی جائے. اگر کوئی یہ کہے یہاں پر، کسی کے ذہن میں حضرات صوفیہ کے بارے میں اعتراض آ جائے، اور وہ کہے کہ حضرات صوفیہ تو خود جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ تو خود گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو خود گھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے ریاضات کے اندر تو ساری چیزیں، چلے کے اندر یہ ہوتا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو چلے کے اندر یہ ہوتا ہے نا، بولو نا، ہوتا ہے. تو الزام آ سکتا ہے کہ بھائی تجرد اور رہبانیت کی زندگی تو صوفیہ بھی کرتے ہیں. صوفیہ پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی وہ رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. کوئی اگر شوگر کا مریض ہو اور وہ چینی سے پرہیز کرے تو اس کو رہبانیت نہیں کہتے. کوئی کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو، اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تم بڑے کا گوشت نہ کھاؤ اور بڑے کا گوشت پوری زندگی کے لیے اپنے اوپر بند کر دے، تو اس کو کفران نعمت اور اس کو رہبانیت نہیں کہتے، اس کو پرہیز کہتے ہیں. کبھی کھانا زندگی ہے، کبھی چھوڑنا زندگی ہے. حضرات صوفیہ روحانیت کے اندر ان چیزوں کو وقتی طور پر چھوڑتے ہیں کہ جو چیزیں انسان کی خواہشات کو اور نفس کو اتنا بڑا دیتی ہے کہ نفس کو زیر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، خواہشات کو زیر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جس رب نے سارا سال کھلایا ہے، اسی رب نے سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ روزہ بھی رکھوایا ہے. تو کہیں پر روزہ رکھوانے کی بات کی ہے، کہیں کھلوانے کی بات کی ہے. جہاں کھلوانے کی بات کی ہے وہاں کھائیں، جہاں روزے کی بات کی ہے تاکہ روزہ رکھ کر تمہارا نفس اگر زیر ہو جائے تو پھر 11 مہینے کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہی پہلو حضرات صوفیہ کا ہے. تو حضرات صوفیہ نے جہاں چلہ کشی کے اندر یہ کام کیا ہے، تو یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ اسی طرح پرہیز ہے جس طرح مومن 11 مہینے تک کھا پی کر اپنے نفس کو توانا کر دیتا ہے اور عبادت میں سست ہو جاتا ہے، تو 1 مہینہ روزہ کر کے پھر اپنے نفس کو 11 مہینے عبادت کے لیے تیار کر لیتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو شریعت مطہرہ کے یہ دونوں پہلو ہے. تو وہ تجرد جو چھوڑنا ہے وہ تجرد نہیں ہے، وہ تجرد نہیں ہے، وہ رہبانیت نہیں ہے، وہ دین سے فراموشی نہیں ہے. ہاں، دین سے فراموشی تب ہوتی کہ جب وہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دیتے، اپنے چیزوں کو حرام قرار دیتے. لیکن کسی صحیح العقیدہ صوفی عابد رضوان اللہ اجمعین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب جو ہے کہ تم کھانا نہ کھاؤ، تم گوشت نہ کھاؤ، تم پنیر نہ کھاؤ، تم گھی نہ کھاؤ، تم مکھن نہ کھاؤ، تم پیاز کا استعمال نہ کرو، تم لہسن کا استعمال نہ کرو، یہ کبھی نہیں کہا. لیکن اپنے مرتبے کے حوالے سے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جب حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں کھانا لے کر آئے، کھانا واپس کر دیا حضور نے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر حضور مدینے میں رکھے تھے نا، اور حضرت ابو ایوب انصاری اپنے ہاتھ سے حضور کے لیے کھانا بناتے تھے. میں نے درس رمضان، درس محرم میں اس واقعے کو پیش کیا. اور وہ خود جس رات انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں، سرکار تشریف لائے اور انہوں نے اپنے گھر میں رکھوایا، سرکار تشریف لائے تو ان کا گھر گراؤنڈ پلس ون تھا، یعنی اوپر کی چھت تھی. رات کو وہ سو رہے تھے، اچانک ان کے حالات نے ان کو بیدار کیا کہ سو کہاں رہا ہے، حضور نیچے آرام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کونے میں ساری رات گزاری، میں چھت کے اوپر نہیں سویا، اس لیے کہ مجھے یوں لگتا تھا جس طرح میں سرکار کے جسم کے اوپر چل رہا ہوں، اتنا ان کی تعظیم تھی. صبح نیچے آئے، کہنے لگے رسول اللہ آپ، میں آپ کا سامان اٹھا رہا ہوں، آپ اوپر ٹھہریں گے، میں اب اوپر نہیں رہ سکتا. حضور نے فرمایا کہ تیرے بیوی بچے ہیں، میں اوپر اس لیے نہیں جا رہا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو بار بار تیرے لیے پریشانی ہوگی. کہا نہیں یا رسول اللہ، رات میری کیسی گزری ہے میں جانتا ہوں، اس لیے کہ آپ زمین پر سو رہے ہیں، میں چھت پر سو رہا ہوں، تو مجھ سے یہ میرا غیرت عشق اس گوارا نہیں کر رہا کہ میرے آقا نیچے سو رہے ہیں میں اوپر سو رہا ہوں، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کے وجود پر قدم رکھ رہا ہوں. سرکار نے مسکرا کر فرمایا چلو ٹھیک ہے، میرا سامان اٹھا کر اوپر لے جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اوپر لے جایا گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اوپر فروکش ہوئے، اور پھر حضرت ابو انصاری نیچے آ گئے. وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے، کھانا بنا کر حضور کو پیش کرتے. جب کھانا بچ کر آتا تو اپنے بچوں سے پوچھتے کہ بتاؤ حضور نے کھانے میں کہاں انگلیاں لگائی تھی،
کبھی یوں ہوتا کہ بچے بتا دیتے کہ سرکار اس طرف سے کھا رہے تھے اور باقاعدہ وہ پلیٹ جو تھی اس کو پکڑ کے لاتے اور کہتے کہ دیکھیں یہاں سے کھایا. اور کبھی یوں ہوتا مسلم شریف کے اندر موجود ہے کتاب الشریفہ کے اندر کہ جب وہ نشانات ان کو نہیں پتا چلتے اور وہ کہتے ہمیں نہیں پتا کہ حضور نے کہاں سے گویا کے کھایا تھا, تو حضرت ابو ایوب انصاری عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ بہت غلو کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے یہ عقیدہ صحابہ سے سیکھا ہے. اگر یہ غلو ہے یہ ذاتی ہے تو یہ وہ ذاتی ہے جو خدا کو پسند ہے. یہ اگر وہ غلو ہے تو یہ غلو حق ہے, غلو غیر حق نہیں ہے. اگر کبھی حضور کی سے کھانا بچ کر جب آ جاتا, کھانا بناتے زیادہ تھے تاکہ بچ کر آئے وہ تبرک ہو جائے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے وہ برتن اٹھا کر لایا گیا, بچوں سے پوچھتے کہ جناب بتاؤ کھانا حضور نے کہاں سے کھایا, تو وہ بتا نہیں پاتے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ برتن کو اپنے آگے کر کے اس جگہ کو تلاش کرتے جہاں سرکار کی میاں نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں فَيَتَتَّبَّعُوا أَصَابِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حضور کی انگلیوں کو وہ تدبر کرتے اس کو تلاش کرتے, اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلیوں کے آثار سے چاول یا وہ شریف دبی ہوئی نظر آتی تو فوراً اسی جگہ سے کھانا شروع کرتے جہاں سے میرے آقا کی انگلیاں لگی تھی. جہاں سے میرے آقا کی بولیے, جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لگی تھی, تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے کھانا کھانا شروع کرتے. اب ایک دفعہ یوں ہوا کہ جب گھر پر لوٹ کر آئے, بیگم رو رہی ہے, بچے رو رہے ہیں, پوچھا کیا ہے, یہ پرہیز کی بات بتا رہا ہوں میں حضرت صوفیہ سے, مرتبے اور مقام کے اعتبار سے, ضروریات کے اعتبار سے کبھی پرہیز ہوتا ہے, جس طرح شوگر کا مریض چینی سے, شوگر سے, وہ میٹھے سے پرہیز کرتا ہے, تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم تو اسلامی کے منکر ہو, تم تو شریعت مصطفیٰ ہی نہیں سمجھے, تم تو نیا دن نکال رہے ہو, یہ میٹھا بھی تو اللہ نے پیدا کیا, کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا کھاؤں گا تو پھر قبر میں چلا جاؤں گا. یہ اس لیے نہیں کھاتا کہ جناب اس سے میرا مرض بڑھے گا. تو یہ نہ کھانا اسے حرام کرنے کے لیے نہیں ہے, نہ کھانا زندگی کے لیے اور پرہیز کرنے کے لیے. تو صوفیہ کی ریاضتیں اسی پرہیز میں آتی ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس کو سنیے آپ. ایک دفعہ یوں کہ پورا کے پورا کھانا بچ گیا اور گھر پہنچ گیا, پورا کے پورا کھانا بچ گیا گھر پہنچ گیا, حضرت ابو ایوب انصاری آئے, دیکھا بیگم رو رہی ہے, پوچھا کیوں رو رہی ہو, کہا ہم سے نہ جانے کیا غلطی ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کھانا کھایا ہی نہیں اور پورا کھانا اوپر بھیج دیا, کھانا سارا کھانا نیچے بھیج دیا گیا. حضرت ابو انصاری فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ پر گریا تاری تھا, آپ رو رہے تھے. سرکار نے فرمایا ابو ایوب انصاری سے کہ کیا ہوا تمہیں, کیوں اس قسم کی کیفیت بنا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو درگزر فرمائیے. حضور نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا حضور روزانہ آپ تناول فرماتے ہیں, آج آپ نے پورا کھانا واپس بھیج دیا, تو یا رسول اللہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں بتا دیجیے, ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں, اور یا رسول اللہ ہم اس سے آئندہ ہمارے سے ایسی غلطی نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کو قریب کیا, فرمایا نہیں نہیں, قصور نہ تمہارا نہ تمہاری بیوی کا ہے, دراصل اس میں تم نے سوم ڈالا ہے, یہ الف با تا فا والا فوم, سوم تم نے ڈالا ہے, سوم لہسن کو کہتے ہیں, گارلک لہسن کو کہتے ہیں, تو فرمایا اس میں تم نے سوم ڈالا ہے اور میں وہ کھاتا نہیں, لیکن تم کھا سکتے ہو. یہ خود ذکر فرما دیا, دیکھیں حضور نے خود چھوڑا, حضور نے خود دیکھو چھوڑا نہیں, حضور نے چھوڑا لیکن فرمایا تم کھاؤ, تمہارے لیے مفید ہے میرے لیے مفید نہیں ہے, فرمایا تم کھاؤ میں نہیں کھاتا, تم کھاؤ میں نہیں کھاتا, یہ لہسن میں نہیں کھاتا. اس سے پہلے کہ حضرت ابو انصاری پوچھتے کہ رسول اللہ آپ کیوں نہیں کھاتے, تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے منہ سے بو آتی ہے نا, میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں. سبحان, میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں, اور جب میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے دہن سے کسی بھی قسم کی بدبو آئے, تو فرمایا کہ میں لہسن کو اپنے منہ میں سے نہیں رکھتا کہ اس میں بدبو ہوتی ہے, ہاں تم کھا سکتے ہو. تو یہ واضح فرق دیکھو کہ حضور نے اپنے مرتبے کے اعتبار سے اسے پرہیز کیا لیکن اپنی امت کو منع نہیں کیا. بس اسی تنزل میں, تناظر میں آپ دیکھ لیجئے حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین, اگر حضور کی نیابت کے اندر کسی چیز سے پرہیز کریں اور اپنے مریدوں کو اجازت دے تو وہ رہبانیت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ کسی خاص مرتبے اور مقام کے حوالے سے پرہیز ہوا کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ خاص مرتبے اور مقام کے حوالے سے پرہیز ہوا کرتا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے یہاں پر, میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جانوں کو زندگیاں دی ہیں, سرکار نے گھٹن میں رہنے والوں کو زندگیاں دی ہیں, بیٹیاں اور نند اور آرتی, حضور نے بیٹیوں سے محبت کرنا سکھا, عورتیں عرب کے لیے, اہل عرب کے لیے جوتی کے معنی تھی. گور صاحب کیا آپ نے ایران کی تاریخ نہیں پڑھی؟
ایران کے اندر عورت کا مرتبہ کتے سے زیادہ زمین تھا.
ٹھیک ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ اگر ماں آج اپنا فخر سے سر اٹھاتی ہے تو یہ کرم مصطفیٰ ہے, بیٹی اگر اپنے باپ کی شفقت میں آتی ہے تو یہ کرم مصطفیٰ ہے, بیوی اگر اپنے شوہر سے نفع پاتی ہے اور کرم پاتی ہے اور اعزاز پاتی ہے تو یہ کرم مصطفیٰ ہے. تو حقوق نسواں یہ طبقہ سب سے پٹا ہوا طبقہ تھا عرب کے اندر, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اصل لذت کی عورت کس لیے ہے, حضور نے یہی فرمایا کہ میرے صحابہ سنو مجھے تمہاری دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, اگر اچھی لگتی ہے تو خوشبو اور عورت,
یعنی باعتبار شوہر کے جذبے کو بھرا.
حضور کو عورتوں کی وہ خواہش نہیں جو مرد کو ہوا کرتی ہے,
بطور تعلیم کے حضور یہ بات ذکر فرما رہے ہیں. توجہ سنیے گا, بعض منکرین پرویز بکواس کرتا ہے یہ حضور کے منصب کے خلاف ہے. میں نے کہا یہ حضور کے منصب کے عین مطابق ہے,
تو بند گلی سے سوچ رہا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں مجھے عورتوں سے محبت ہے, میں نے کہا یہ شوہروں کے دل میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے. بولے سبحان اللہ. شوہروں کے دل میں ان کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کیا بنیادی بات میرے آقا نے فرمائی. سبحان اللہ, ذرا توجہ سنیے, فرمایا تمہاری دنیا میں,
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جزوی طور پر ہر جگہ ایک ایک فضیلت بیان کرتے ہیں ہر مقام کے لیے. ایک جگہ یہ فرمایا, یہ نہیں کہ ساری دنیا یہ پسند ہے, کئی اور چیزیں بھی پسند ہیں, لیکن جیسی جیسی حضور جس خاص چیزوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر غلبے کے لیے, مبالغے کے لیے اور چاہت اور رغبت کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے. فرمایا تمہاری دنیا کے اندر, سن رہے ہو غور سے, تمہاری دنیا کے اندر فرمایا مجھے دو چیزیں بڑی پسند ہیں, ایک خوشبو اور ایک عورت. خوشبو اس لیے کہ تم کیا پیر رونق بنے ہو, زینت اپناؤ,
خوبصورتی اپناؤ, کیا پیر رونق بدے بدبودار بنے ہوئے ہو. فرمایا زینت اپناؤ, اچھے کپڑے پہنو, نہاؤ دھو. جہاں سرکار نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا وہیں داڑھی کو سنوارنے والے کی برکت کی دعا, جہاں اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا وہاں زینت والے کپڑے پہننے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے, اور خدا خود اپنی نعمت اپنے بندے کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے.
سرکار نے خود کالا لباس پہنا, کالا جبہ بھی پہنا, دھاری دار جبہ بھی پہنا, سرکار نے لال وہ جبہ بھی پہنا, سفید جبہ اور اس میں لال دھاریاں چل رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم بھی پہنا, اور اسی وجہ سے فقہا نے ریشم کو لیا, یعنی چار انگل. فرمایا کہ حضور کی خدمت میں باقاعدہ یمن یا شام کی طرف سے جبہ آیا اور اس کے جبے کی آستین پر چار چار انگلی ریشم چڑھا ہوا تھا, چار انگلی بولیے ریشم چڑھا ہوا تھا, اور آپ کے جو سامنے کا حصہ سینہ مبارک کا وہاں پر چار انگلی ریشم لگا ہوا تھا. یعنی حضور کو سیس کی کیا ضرورت ہے, لیکن حضور نے پہنا اس لیے ہے کہ یہ زینت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے, یہ زینت اللہ نے بولی ہے تمہارے لیے پیدا کی ہے. کیا آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی, کچھ صحابہ, میں نام نہیں لیتا ان صحابہ کا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر آئے اور سرکار کے گھر پر آ کر کہنے لگے امہات المومنین سے, امہات ہماری ماؤں سے, حضرت عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن, ان سے کہنے لگے کہ ہمیں حضور کی رات کی عبادت بتائیے. ان کو ذوق عبادت اتنا تھا اور بالکل درست تھا, اب اس میں اعتدال حضور نے کیسا دیا ذرا یہ دیکھیں.
فرما جو رشتوں کو کاٹے وہ مجھ میں سے نہیں ہے, جو رشتوں کو جوڑ دے وہ مجھ میں سے ہے.
یہ کتنی بڑی بات حضور نے بیان فرمائی ہے, یہ کہ صرف گھر کو حضور نہیں جوڑ رہے,
پوری دنیا کو جوڑ, معاشرے کو جوڑ رہے. اگر ایک بچے کو آپ گھر سے کاٹیں گے, اگر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کٹے گا تو وہ رشتہ داری میں نہیں پڑ گیا بلکہ اس کی اور زندگیوں کے اندر بہت تبدیلی آ جائے گی.
بسا اوقات عورتوں کے کہنے پر یہ اختلافات کافی کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دیکھیں وہ اختلافات جہاں اپنے رشتہ داروں سے کٹتے ہیں, الا یہ کہ جس عزیز سے آپ کے عقیدے کو نقصان ہو, آپ کے عقیدے کے لیے فساد کا باعث بنتا ہو, ٹھیک ہے, یا اخلاقی انحطاط کا باعث بنتا ہو, اس وقت شریعت مطہرہ نے رکنے کی بات کی, لیکن یہ فیصلہ علماء کریں گے, عوام نہیں کر سکتی. آپ کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ علماء کی بارگاہ میں لے جائیں گے کہ میرے عزیز ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ قطع کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ کبھی قطع کرنا ضروری نہیں ہو جاتا ہے. قطع کرنا بولیے, قرآن نے کہا یوعدون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ لوگ محبوب جو تیرے ہاتھ پر اسیر ہوئے ہیں, تیرے غلام ہوئے ہیں, وہ کبھی اس سے محبت نہیں کر سکتے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں, چاہے ان کے باپ ہو, بھائی ہو, رشتے دار ہو, ان سے کبھی پیار نہیں کر سکتے. تو قرآن نے کبھی بات کی اور قطع کی بات کی ہے, قطع ان کے لیے کی ہے کہ جس سے جڑ کر آپ میں فساد آ جائے, اور حضور کی سیرت جس راستے پر کو لانا چاہ رہی ہے اس سے اگر وہ آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے تو پھر آپ اس کو چھوڑیں گے اور دامن مصطفیٰ سے واقف ہو جائیں.
سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو آپ اس بات کے توجہ کریں کہ حضور علیہ السلام ایک رشتے کو جوڑ کر, ایک نظام, ایک نظم اور ایک دانے کو جوڑ کر پوری تسبیح کو بچانے والی بات ہے. ایک دانے کی حفاظت سے پوری تسبیح کو بچانے والی بات ہے. اور آخری چند کلمات یہاں پر سنیے جو ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو رہا ہے. صحابہ باقاعدہ حضور کی ازواج کے پاس گئے, ہماری ماؤں کے پاس گئے, اور ان کے لیے عبادت کا ذوق بالکل جوان تھا, اور ان کے لیے سب کچھ یہ تھا کہ بس نماز پڑھیں, ان کے لیے سب کچھ یہ تھا کہ زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. لیکن توجہ یہ چاہتا ہوں, وہ حضور کے شاگرد ہیں, میں ان پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, اس حال پر تبصرہ کر رہا ہوں جو بعد میں حاصل ہوا. وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف اب تک یہ سمجھ رہے تھے ہمارے آقا ہیں وہ, لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے جو درس ہمیں ملا ہے وہ میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. اب تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مصلی پر بیٹھنا ہی عبادت ہے, اب تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تسبیح ہاتھ میں ہو یہی عبادت ہے. مصطفیٰ نے بتایا, میرے آقا نے بتایا کہ بیوی کو مسکرا کر بھی دیکھو گے یہ بھی عبادت ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھو گے یہ بھی عبادت ہے, اگر راستے سے اگر ایک دل کا بھی جو ضرر پہنچا سکتا ہے کسی کو اس کو ہٹا دو گے یہ بھی عبادت ہے. تو جو عبادت کے مفہوم کو اور عبادت کے کانسیپٹ کو مسجد کے اندر رکھ رہے تھے, حضور نے اعتدال دیا اور بیلنس پوائنٹ ان کے سامنے رکھا کہ عبادت مسجد سے شروع ہوتی ہے اور پوری زندگی میں پھیل جاتی ہے. وہ کہیں محدود ہو, مومن کا مسکرانا بھی عبادت ہے, مومن کا نظریں جھکانا بھی عبادت ہے, مسلح پر کھڑا ہونا بھی عبادت ہے, بچوں کے ساتھ پیار کرنا بھی عبادت ہے, بچوں کے ساتھ بولیے پیار کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ وسیع مفہوم کس کا ہے؟ یہ نظام مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سنیے, جو نماز چھوڑتا ہے اس کی مذمت ہے, اور جو بچوں اور بیویوں کے حقوق پورا نہیں کرتا اس کی بھی مذمت ہے. جو صرف نماز کے ہی پیچھے لگ جائے اور ان حقوق کو پامال کرے اس کی بھی مذمت ہے, اور جو صرف ان حقوق کی ادائیگی کے پیچھے لگ جائے اور فرائض کو چھوڑ دے اس کی مذمت ہے, اور دونوں کو لے کر چلنے کا نام نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دونوں کو لے کر چلنے کا نام بتائیے کیا ہے؟ اب تک ہم کمزوری میں ہیں, پھر اللہ کی رضا کے لیے ہم توبہ کریں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس خوشبو کو منتقل کریں. اب تک ہماری زندگی کا کوئی گوشہ بھی اپنی بیویوں کے حوالے سے, اپنے بچوں کے حوالے سے, اپنے پڑوس کے حوالے سے, اپنے معاشرت کے حوالے سے, اگر ہمارے وجود کی خوشبو جو خوشبو محمدی ہے جو ہمارے اندر رکھی گئی ہے, اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچی ہے تو پھر ہم تجدید وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اب آپ سنیے, یہاں پر جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ کیا ہے کہ اب تک صحابہ یہ کانسیپٹ رکھتے تھے کہ بس مصلی پر کھڑے رہو یہی عبادت ہے, تسبیح پڑھتے رہو یہی عبادت ہے. پہنچ گئے حضور کے پاس, یعنی حضور مسجد کے اندر ہے, انہوں نے کہا کہ جا کر, یا حضور کہیں تشریف لے گئے, انہوں نے کہا جا کر حضور کے ازواج سے پوچھتے ہیں, ہماری ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی حضور جو عبادت کرتے ہیں باہر تو وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن عبادت میں اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم رات کو حضور کیسی عبادت کرتے ہیں وہ بھی تو ہم دیکھیں تاکہ اس پر بھی ہم آ جائیں. تو انہوں نے ازواج سے پوچھا, ہماری ماؤں سے پوچھا, بولیے رضی اللہ تعالی عنہن, ان سے پوچھا کہ حضور رات کو کیا کرتے ہیں؟ تو میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور آتے ہیں اور حضور عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں, آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. وہ کہنے کہ سو جاتے ہیں؟ کہاں کہ سو جاتے ہیں حضور؟ کہاں ہاں حضور سو جاتے ہیں. کہ پھر کب اٹھتے ہیں؟ کہ اٹھتے ہیں حضور جب ہیں, جب حضور نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ تبدیلی کی نیت سے سنیے ذرا, تہجد جو پڑھنی ہوتی ہے حضور اٹھتے ہیں, اور اپنی بقیہ وتر بھی حضور اس وقت نہیں پڑھتے, وتر پڑھتے ہیں تہجد کے ساتھ ہیں, تہجد کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں, اور وتر پڑھنے کے بعد تہجد کو پڑھتے ہیں, اور تہجد اور وتر کو ملانے کے بعد حضور تشریف فرما ہوتے ہیں, ہم سے گفتگو کرتے ہیں, فجر کی اذان ہو جاتی ہے, پھر حضور مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ حضور مسجد میں تو ہمارے سامنے ہے, گھر میں حضور آرام فرماتے ہیں, سو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی سو جاتے ہیں. کہاں؟ تو پھر وہ تینوں صحابی آئے, وہ کہنے لگے یار حضور سو جائیں تو کیا حرج ہے, حضور تو اللہ کے نبی ہیں, رسول ہے, ان کے لیے عبادتوں کی کثرت کیا ہے, لیکن ہم نہیں سوئیں گے, ہم تو رات کو مصلی بچھائے رہیں. ہاں حضور سو جاتے ہیں, حضور تو آقا ہے, لیکن ہمیں کثرت اجر کیسے ملے گا؟ حضور کے لیے تو سونا بھی عبادت ہے. اب وہ کانسیپٹ دیکھیں عبادت کا کیا لے رہے ہیں, اور حضور ان کی صلاح کیسی کرتے ہیں. اب وہ تینوں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو رات کو اللہ کی عبادت سے غافل کرنے والی چند چیزیں کا کیا, سب سے پہلی بیوی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نکاح کریں گے نہیں, جب شادیاں نہیں کریں گے, ہمارے حریم میں جب ہماری عورتیں ہی نہیں ہوں گی تو رات کو صرف ہم مصلے پر ہی رہیں گے. کہا بالکل ٹھیک ہے, آج کے بعد ہم شادیاں نہیں کریں گے اور نکاح نہیں کریں گے, جو اگر ہے بھی تو اس کو طلاق دے کر فارغ کریں گے.
کہا اچھا دوسرا کیا کریں گے؟ کہا دوسرا ہم یہ کریں گے کہ ہم گھی نہیں کھائیں گے اور پنیر نہیں کھائیں گے اور وہ چیزیں نہیں کھائیں گے جو انسان کو تندرست اور تگڑا کرتی ہو طبیعت کو سست کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب طاقت آتی ہے تو تھوڑی سستی بھی آتی ہے, پھر آرام بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو. اس کو بولیے, کیونکہ جناب جتنے اعصاب مضبوط ہیں اس کو پھر جہاں تک وہ اعصاب کام کریں گے کریں گے, لیکن اس کی اصل غذا تو اس کا آرام بھی ہے. تو جب مقوی چیز آپ کھائیں گے, طاقتور آپ چیز کھائیں گے, تو طاقتور چیز جب اس کا پریشر ریلیز ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو آرام بھی چاہیے, اور اس کو اپنے معاملات میں اعتدال کی طرف لانے کے لیے آرام بھی چاہیے. تو انہوں نے کہا سنو, پھر ہم گوشت نہیں کھائیں گے, پنیر نہیں کھائیں گے, گھی نہیں کھائیں گے, شادیاں نہیں کریں گے, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم کھائیں گے گھی کھائیں گے تو رات کو عبادت کیسے کریں گے, یہ مکھن کھائیں گے گوشت کھائیں گے تو رات کو عبادت کیسے کریں گے, عورتیں ہوں گی تو رات کو عبادت کیسے کریں گے. یہ باتیں وہ کر رہے تھے, حضور آ گئے. بولی سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کیا پریشانی ہے تم کو؟ کہنے لگے حضور یہ مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا تم زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو یا میں؟ تم زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو یا میں؟ کہا حضور آپ. حضور نے فرمایا میں تو شادیاں کرتا ہوں, میں تو گھی بھی کھاتا ہوں, میں تو پنیر بھی کھاتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا سنو, یہ جو تم اپنی طرف سے عبادت کا خاکہ بنا رہے ہو ٹھیک نہیں ہے, یہ دوست نہیں ہے. فرمایا میں خدا کا نبی ہوں, میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں. تم یہ راتوں کو جو یہ سارے کام کر رہے ہیں اللہ کے ڈر سے کر رہے ہو نا. فرمایا سنو, اللہ نے جہاں تمہارے یہ اپنا حق رکھا ہے تو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. فرمایا تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے نفوس کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. اور پھر حضور نے آخر میں فرمایا فمن غضب عن سنتي فليس مني, اور جو میری سنتوں کو ترک کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی کیا مطلب تھا؟ نظام مصطفیٰ ہر لذت سے لطف اندوز ہونا, اس کی حلاوت اور اس کی چاشنی کو برتنا, لیکن اعتدال کے ساتھ, توازن کے ساتھ, جو اس کا درجہ ہے اور اس کے مقابلے میں جو فرض کا درجہ ہے اس درجے کے ساتھ ان تمام نعمتوں کو لے کر چلنا, یہ ہے نظام مصطفیٰ. یہ ہے بولیے نظام مصطفیٰ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نظام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ عبادات کا ذوق اپنی جگہ پر باقی رہے, اور ان عبادات کا ذوق صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ معاشرت کے جتنے حقوق ہیں, ہمارے جتنے جذبات ہیں, اس کی تکمیل کی طرف شریعت مطہرہ نے جو اشارہ کیا ہے, بیوی کی صورت میں, ماں باپ کی صورت میں, بیٹیوں کی صورت میں, بچوں کی صورت میں, معاشرت کی صورت میں, اس کی تکمیل جو وہاں پر کی جاتی ہے, تو فرمایا یہ جو ہے عبادت ہے. مثال کے طور پر سنیے, حضور تشریف فرما تھے, سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی بڑا لئیم شئیم مضبوط چوڑے کاندھے والا گزر رہا تھا. صحابہ نے کہا حضور کاش یہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا, اللہ کی راہ میں ہوتا تو اس کا جسم بھی استعمال ہوتا. حضور فرمایا سنو غور سے, اگر یہ آدمی جا رہا ہے اور یہ اس لیے جا رہا ہے کہ حلال کمائے, اپنے بیوی بچوں کو کھلائے, اس کے بوڑھے ماں باپ کھائے, اس کے بچے کسی سے بھیک مانگنے سے بچ جائے, تو فرمایا اللہ ہی کی راہ میں, یہ اللہ ہی کی راہ میں. سن رہے ہیں آپ, یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے. فرمایا ہاں اگر یہ شریعت مطہرہ کی مخالفت میں جا رہا ہے پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے. تو حضور نے یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے ذکر کر دیا. اور کائنات کا وہ, کائنات کے وہ گوشے اور وہ ذرائع اور صورتیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے نفع بخش بنائی, عورتوں کی صورت میں, خوراک کی صورت میں, کھانے پینے کی صورت کے اندر, حضور نے اس کو پسند فرمایا. اور جو لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کی زندگیوں کو نظام سے آراستہ کرنے کے لیے, اصل نسخ سے آراستہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنایا اور اس کی لذتوں سے لوگوں کو آشنا کیا. میں ایک آخری بات بیٹیوں کے حوالے سے کہہ رہا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ عرب کے معاشرے میں, اب بیٹی آپ دیکھیے انسان کے لیے سب سے بڑی توانیت اس کی اولاد ہوتی ہے. عرب کا معاشرہ اپنی خود سری میں اتنا بڑھ گیا تھا, جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, انسان کے اندر اللہ نے تمام چیزوں کو رکھا ہے. سورہ نساء میں بھی اللہ نے ذکر کیا نا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, آگے تک پورا ذکر ہوا. فرما اللہ فرماتا ہم نے خود تمہارے اندر شوق رکھا ہے, عورتوں کا شوق. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری, سورۃ النساء میں اللہ فرماتا ہم نے تمہاری طبیعتوں کو, ہم نے تمہاری بولیے طبیعتوں کو آراستہ کر دیا ہے, اس کو بنا دیا ہے, راغب کر دیا, رغبت اس کے اندر پیدا کر دی ہے, چاہت پیدا کر دی ہے عورتوں کی طرف, بیٹوں کی طرف, مال کی طرف, سونے کی طرف, چاندی کی طرف, تجارت کی طرف, مگر ہاں اللہ کی طرف آنا زیادہ خیر ہے. کیا مطلب؟ یہ ذرائع اصل نہیں ہے, اصل خدا کی بارگاہ ہے, اصل خدا تک پہنچنا ہے. یہ سارے ذرائع اور وسیلے ہیں,
اس کو ان کے حقوق کو تم برتو، اس لیے کہ تمہارے اندر اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں کچھ کی تکمیل بیوی کے ذریعے ہوگی، کچھ کی تکمیل ماں باپ کے ذریعے ہوگی، کچھ کی تکمیل بیٹیوں کے ذریعے ہوگی، کچھ کی تکمیل کاروبار کے ذریعے ہوگی، کچھ کی تکمیل دھن دولت جمع کرنے سے ہوگی، اور یہ جب تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ریلیز ہو جائے گی تو اصل جو مقصود ہے وہ خدا تک خود ہی پہنچ جائے گا۔ فرما ان ذرائع میں سے کسی بھی ذریعہ کو روکو گے اور کاٹو گے تو تم وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے۔ حضور نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو، پہلے فرمایا حضور نے جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کی تربیت کرے، ان کو اچھا پڑھائے لکھائے، یا آپ کے حوالے سے روایت بھی مانا کر رہا ہوں، ان کو عفت و پارسائی سکھائے، دین سکھائے، اور ان کو خیر سے ان کے گھر کی طرف بھیج دے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا، یہ دونوں انگلی حضور نے ملا کر فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ وہ ماں باپ یوں ہوں گے۔ ایک صحابی نے کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹی ہو، فرمایا وہ بھی ایسی ہوگا۔ کہا حضور جس کی ایک بیٹی ہو، فرمایا وہ بھی ایسی ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ اب اس سے اندازہ لگتا ہے، توجہ رکھیے گا، کہ اتنی بڑی بشارت، اور اتنی بڑی بشارت حضور نے صاحب فرمائی کہ جو بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کو پارسائی سکھائے، ان سے محبت کرے، ان کے لیے اپنے دن رات ایک کرے، ان کو اپنے پالے اور خدا کا دین سکھا کر ان کی جن کی امانتیں ان کے حوالے کر دے، تو فرمایا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ بولے سب سے بڑا مرتبہ ہے یہ۔ تو پتا چلا کہ اس کی مخالفت سب سے زیادہ ہو رہی تھی اس عرب کے معاشرے میں، اس کے خلاف سب سے زیادہ کام ہو رہا تھا، اور یہ چیز انسان کی ذس اور اس کی طبیعت، اس کے اندر جو اللہ نے خشوع رکھی اس کی تکمیل کے ذریعہ تھا، تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے اس کی پذیرائی کی ہے، اور پذیرائی محض پذیرائی نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ مرتبہ اس کو بولیے حاصل ہوگا۔ ایک صحابی آئے باقاعدہ، عرب کے اندر جو رواج تھا بیٹیوں کو قبر کے اندر گاڑ دینے کو، اللہ، ایک آدمی مسلمان ہوا، حضور کا صحابی ہوا، اللہ اکبر، وہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے اپنی 10 بیٹیوں کو گاڑا تھا زمین میں، 10 بیٹیوں کو زمین میں گاڑا تھا۔ ایک دفعہ وہ حضور کے پاس آئے اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا کلمہ صدق دل سے پڑھو، کلمہ اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیری بچی کو تو نے کس طرح قبر میں ڈالا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب میری بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کی ہو جانا یا 1.5-2 سال کی ہو جانا، وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، جب میں باہر سے آتا تھا تو وہ میرے پاؤں سے لپٹ جاتی تھی، میری محبت بھی اس سے ہونے لگ گئی تھی، لیکن ہمارا خاندانی رواج یہ تھا، تو یا رسول اللہ میں پھر اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے کہنے پر میں اسے ساتھ لے گیا، اور دور جب میں لے گیا اور میں نے اس کو کہا کہ آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں، لے گیا اور میں نے اس کے سامنے اس کے لیے گڑا کھودا، اور جب میں نے بڑا گہرا گڑا کھود دیا، اور اس میری بچی کو توقع بھی نہیں تھی کہ میرا باپ اس میں مجھے ڈالے گا، اور میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر جیسے اس میں دھکا دیا، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ میرے پاؤں سے پڑ گئی اور میرے کپڑوں کو پکڑ کے پھینسی تھی، لیکن میں دوسرے پاؤں سے اس کو دھکا دیتا تھا کہ وہ گھڑے میں چلے جائے، اور یا رسول اللہ جب میں نے اس کو گھڑے میں گرا دیا تو میں اس کے اوپر پتھر پھینکتا رہا، میں اس کے اوپر مٹی پھینکتا رہا، اور وہ اپنے ننے ننے ہاتھ نکال کر مجھ سے فریاد کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ عرب کے معاشرت کی ایک خباثت ہمارے دلوں پر ایسی تڑی ہوئی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی انگلیوں کے پورے بھی میرے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور میں نے اس کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا۔ یہاں تک کہ سرکار بھی آپ دیدہ ہو گئے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ صحابی اپنے کیے پر بڑے نادم تھے، جہالت کا دور تھا، کیے پر نادم تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، تو صدق دل سے پشیمان ہو جا اور نادم ہو جا۔ اور پھر سرکار نے ان کے لیے کفارے کی بھی بات کی، فرمایا ادا کر، امید ہے اللہ رب العالمین تجھے فضل فرمائے گا اور ختم فرما دے۔ تو نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ جن کے حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور جن حقوق کے ساتھ آپ وابستہ ہے، چند روایتی میں اس درس کے اندر پیش کر سکا وقت کے اختصار کے ساتھ، ان کو اس کی تکمیل میں کرنا، نمازوں کی پابندی ہو اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش ہو، بچوں کے ساتھ محبت ہو، کچھ وقت بچوں کو دیا جائے، کچھ وقت بیوی کو دیا جائے، بیوی اپنی عبادت نماز روزہ زکات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اور پھر اپنا کچھ وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزارے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس اجنبیت، اس مہنگائی کے ماتم کی بجائے، اس مہنگائی کے شور کی بجائے، کچھ ایسے احساسات بھی ہیں جس کے ذریعے ہم اس غم کو، اس غم میں نڈھال ہونے کے بجائے، ان نیک احساسات کے ساتھ اپنی زندگی کی روش، اس کی چمک، اس کی حلاوت کو پا سکتے ہیں، اور انہی حلاوت کو زندہ کرنا اور تشہیرنا مڑ کر دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دیے اور پاکیزہ نقوش کے ذریعے اپنے دلوں کو منور کرنا، روشن کرنا اور زندگی کی امید اپنے اندر پیدا کرنا، اس لیے کہ ہمارا وجود اللہ رب العالمین کی طرف سے اس لیے ہے کہ ہم اس کے نظام کو نافذ کریں، ہم اس کی تعلیم کو نافذ کریں، ہم اس کے پیغام کو نافذ کریں، اس لیے زندگی کو اپنے اندر اجاگر کرنا یہ نظام مصطفیٰ ہے، اور اس کو اجاگر کرنا اور اس کی فکر کی طرف لگنا یہ اس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، بلکہ کچھ نہ ہونے کے مطابق ہے درس نظام مصطفیٰ، جو ایک عرصے سے ہم مختلف دروس کے اندر اس بات کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. آج کے درس کا خلاصہ اور پیغام یہ ہوا، اپنی عبادتوں پر پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، فرائض کی پابندی کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو آپ کے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، آپ کے بڑوں کے جو حقوق ہیں، آپ کے والدین کے جو حقوق ہیں، آپ کے پڑوس کے جو حقوق ہیں، آپ کے گرد و نواح کے جو حقوق ہیں، ان کے بارے میں آپ نے غور و فکر اور تفکر کے ساتھ کام رکھنا ہے. یاد رکھیے، ایک شخص وہ، ایک وہ عورت کہ جو تھی بدکارہ اور نیکوکارہ نہ تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن وہ عورت جب جا رہی ہے اور اس نے کتے کو پیاسا دیکھا اور اس نے کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پانی پلایا، تو خدا نے اس کی اس خیر خائی کو دیکھتے ہوئے رب کریم کی قدرت نے اس کی مغفرت فرما دی. اور ایک وہ عورت جو نمازی اور پارسا تھی، لیکن اس نے بلی کو پال رکھا تھا اور اس کے کھانے پینے کو نہیں دیتی تھی، اور بلی مر گئی، اس حالت میں اللہ رب العالمین نے اسے جہنم دیا. کیا مطلب؟ فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہر زیرو اور ہر تر جگر کے ساتھ نیکی کرنا صدقہ ہے. لہذا اس درس کا خلاصہ اس کی دوسری قصے بھی لکھی کہ آپ کی آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بالخصوص غیر میں یہ حرام ہے، اپنی آنکھوں کو آپ نے نیچے رکھنا ہے. آپ کی آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی آنکھیں بھی اس کے لیے امن کا باعث بنے، آپ کے کان کسی کے ٹوں میں نہ لگے رہیں کہ اس کی غلطی کو پکڑ کر نیلام کریں. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ ہر چیز، ہر برا عمل انسان کی طرف لوٹ کر آتا ہے، ہر برا عمل انسان کی طرف لوٹ کر آتا ہے. آپ اپنے، میں اور آپ اپنے ہاتھ کی طرف کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھ کو شریعت مطہرہ نے کس خیر کے استعمال کے لیے رکھا ہے، ہماری آنکھوں کو کس خیر کے استعمال کے لیے رکھا ہے، ہماری صنعتوں کو کس خیر کے استعمال کے لیے رکھا ہے، ہماری زبانوں کو کس خیر کے استعمال کے لیے رکھا ہے، اور ہمارے وجود کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے کس خیر کے لیے رکھا ہے. یہ وہ فکر ہے میرے دوستو جو مرنے سے پہلے ہم نے غور کے ساتھ سننا ہے، اور یہ تمام ذمہ داریاں جو اس وجود کے اندر اللہ نے ہمیں دی ہے اور خارج میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، شریعت مصطفیٰ کے تحت، نظام مصطفیٰ کے تحت، ہمیں اس کی تکمیل کی، اس کو مکمل کرنے کی اور اس کو برتنے کی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. اللہ ہی اس درس نظام مصطفیٰ کی فکر میں ہمیں سچا کرے، بڑی اس درس نظام مصطفیٰ کی فکر میں اللہ ہمیں سچا کرے. محبت سے کہیں آمین. آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے آئے، اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. ہماری بہنیں آئیں، اللہ رب العالمین ان کا آنا بھی قبول فرمائے. یہ تو یہ چند سرسری مقدمات ہیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس کے اندر پھر ایک ایک چیز کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس کا کیا حق ہے، کس طرح کا حق ہے، اور حضور کی سیرت اور حضور کا نظام اس کے بارے میں کیا دستور کیا مہیا کرتا ہے. دعا کیجئے اتنی مبارک محفل جن حضرات نے اس عالیشان اہتمام کے ساتھ سجائی ہے، نظام مصطفیٰ کی برکت اللہ ان کے خاندانوں کو عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ رب العالمین جل مجدہ اس پیغام کے ساتھ مستفیض کرے، اہل حق کے ساتھ جوڑ کر رکھے، ہمیں مراغبے کی کیفیت دے، ہمیں موت یاد رہے یہ کیفیت عطا فرمائے. ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ملیں گے، اللہ سے ملنا حق ہے، تو اللہ رب العالمین سے ملاقات ہماری ہوگی. اس حقیقت کو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جانگزین فرمائے، یہ حقیقت ہمارے سامنے ہمیشہ پیش رہے، موجود رہے. مرنا ہے، یہ بات ہمارے سامنے پیش رہے. قبر میں ہم نے جانا ہے، یہ بات ہمارے سامنے پیش رہے. سوال و جواب ہم سے ہونا ہے، یہ بات ہمارے سامنے ہمیشہ حاضر رہے. رب کے سامنے سوال و جواب ہوگا، اور نیکوکاروں کو حضور کی شفاعت کے صدقے اللہ رب العالمین جنت نعیم عطا فرمائے گا. یہ خوشخبری بھی ہمارے سامنے رہے، ہم بیکار اور لاچار پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہماری ایک محدود زندگی ہے، کسی وجہ سے ہمیں دی گئی ہے، ہم ایک ڈیوریشن، ایک پریڈ اور ایک دورانیہ لے کر آئے ہیں، اس دورانیہ کو مکمل کر کے ہم چلے جائیں گے. قبرستان میں جنات نہیں رہتے ہیں، قبرستان میں ہمارے دوست احباب اور ہمارے عزیز اور ہماری طرح انسان موجود ہیں، انہوں نے اپنا دور مکمل کیا، ہم اپنا دور مکمل کریں گے، پھر اگلے دور مکمل کریں گے. ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے ہم اس سے شرعی اعتبار سے، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ،
کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اپنی وجود کو اللہ کے دین کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے کیسے خیر خواہی کا باعث بنا سکتے ہیں؟ اس کی طرح مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام علیکم۔